واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ منه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاصله فجوهر الحسن فيه غير منقصب ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پہلے آگے کی صفوں کو مکمل کریں. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے آنے کے قریب ہے اور حرمت والے مہینوں کی ابتدا ہو چکی ہے. شریعت مطہرہ میں اسلامی ماہ میں مہینوں میں جو مہینے حرمت اور عزت میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت کے متحمل ہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے ہی اسی کو فوکس کریں, ان دونوں کو چھوڑ دو, اس کو فوکس کریں. زمانہ جاہلیت ہی سے ان مہینوں کی بڑی قدر اور بڑی اہمیت رہی ہے. مثلا وہ چار مہینے ہیں, ایک تو رجب کا مہینہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے پھر شوال ہے, ذیقعد ہے یا ذیلحج ہے, اور ایک روایت کے مطابق رجب ہے, ذیقعد ہے, ذیلحج ہے اور محرم ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں جن کو حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے, ایام حج اور اشہور حج, حج کے مہینوں میں سے. یہ مہینہ ہماری اعتقادی اور ہماری نظریاتی تربیت کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت میں ہمیں مخلص اور اس کی بندگی کے جذبے سے سرشار کرنے میں یہ مہینہ اور اس مہینے میں ہونے والے واقعات اور اس مہینے میں مسلمانوں کی جانب سے انجام دینے والی وہ عبادات, چاہے وہ حج ہوں یا ذوالحجہ کی قربانی ہوں جسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں بندے کے اندر اخلاص, اپنی ذات اور اپنی اہمیت اور قدر جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی مرہون اور اس کی عطا کردہ ہے, اس عظمت کو جانتے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا کی حقیقت, اسی کا عرفان, اسی کی محبت, اسی کی اطاعت اور وہ قرآن کریم کی آیت کہ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی مکرم آپ ارشاد فرما دیجئے ان الصلاتی و نسکی, میری نماز, میری تعظیم, میری عاجزی, میری انکساری, و نسکی اور میری قربانی, و محیایا اور میری پوری زندگی, و مماتی اور میرا خاتمہ اور میری موت, للہ رب العالمین, صرف اللہ کے لیے ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے کہ وہ دنیا میں جائے اور جو صلاحیتیں ہم نے اسے علم کی دی ہے, جو سمجھ دی ہے, اس کو بروئے کار لائے اور ہماری پہچان حاصل کرے. جو ہم نے کائنات بنائی ہے اور انبیاء کے ذریعے جو ہم نے حق اس تک پہنچایا ہے اور اس کی ذات کے اندر ہم نے جو تمیز, فطرت, عقل, ضمیر رکھا ہے, ان تمام کو وہ بروئے کار لا کر ہماری معرفت, ہماری پہچان کو حاصل کرے اور اپنی زندگی کو ہماری اطاعت, ہماری فرمان برداری, ہمارے دیے ہوئے درس, ہماری دی ہوئی ہدایات, ہمارے دیے ہوئی نصیحتوں پر وہ عمل کرے. کیونکہ وہ بندہ ہے, وہ غلام ہے, اور غلام کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے آقا کے فرمان پر چونچرا کیے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے, اپنے آپ کو جھکا دے اور اسی کی اطاعت, اسی کی فرمان برداری میں اپنی خوشی, اپنا اطمینان, اپنا قرار اور اپنی حقیقی آزادی کو وہ لیے ہوئے ہو. اور یہ جو روحانیت اور باطنی تربیت جو حسبی ربی جل اللہ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, معافی قلبی غیر اللہ اور میرے دل میں خدا کے کسی غیر کا, اس کے مقابل کا گزر نہیں ہے, یہ جملے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور معبود کا ایک معنی علم کلام کے اندر تو یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہو اور وہ مستحق عبادت, وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, لیکن فکر اور احساس میں خدا اس کو کہا جاتا ہے, فکر اور احساس خدا اس کو کہتی ہے اور رب اس کو کہتی ہے. کہ فکر اور احساس میں رب اس تصور, اس حقیقت کا نام ہے کہ جس کے آگے اپنی مرضی نہ چلے, اسی کی مرضی ہو. تو جب تعظیم میں فکری طور پر, احساس کے طور پر, عرفان کے طور پر توجہ میں بندہ باطن سے اس قدر وہ گویا کہ آشنا ہو جائے کہ اس کی خوشی خوشی نہ رہے, اس کی خوشی وہی ہو جو مولا کی خوشی ہے, اس کی رضا وہی ہو جو مولا کی رضا ہے, اس حقیقت کو جو وہ پا لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں اس نے زبان سے اگر یہ کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اس کے باطن نے, اس کے احساس نے, اس کی چاہت نے بھی اس بات کو قبول کیا. اور اس وقت یہ بندہ مومن ہوا ہے کہ اس کی زبانی ترانے نہیں ہیں بلکہ دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ معبود وہی ہے کہ جس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہ ہو, جس کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہ ہو, اسی کی مرضی بندے کی مرضی ہو, اسی کی ناراضگی بندے کی ناراضگی ہو. تو یہ جو احساس ایمانی درجہ ہے, اس کو پانے کی جو مشق ہے, اس کی خوبصورت نظیر جہاں نماز ہے وہی قربانی ہے, وہی حج ہے. ہم تو بس ایک ایسی فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں کہ بس دو چادر ہم نے پہن لی اور منا پہنچ گئے, لیکن اس کے پیچھے جو اسپرچول, جو سبق, جو روحانیت ہے, اس سے اکثر ہم غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے عبادت کا ذوق اور شوق, وہ ایثار, وہ قربانی, وہ اللہ کے احکام کے سامنے بغیر چونچرا کے طبیعت کی تھکن اور معاملات کو بروئے کار لائے بغیر اس کے احکام کے سامنے اپنی توجہ کو اور اپنی سر کو جھکا دینا, یہ کیفیت ہم جب پا سکتے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں کے حالات کو قرآن مجید سے اور سنت سے سمجھیں کہ جنہوں نے ایمان کے کلمے کے ساتھ ساتھ باطن اور نیت اور احساس میں اس وفاداری کے جذبے کو پایا, اور اس موجودہ صورتحال کے اندر وہ عظیم ہستی حضرت سیدنا ابراہیم علی خلیل اللہ علی نبی جنا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے, جو اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. قربانی ہو یا روزہ ہو یہ ان کی یادگار ہے, قربانی ہو یا حج ہو یہ ان کی یادگار ہے. حج پورا حضرت ابراہیم کی یادگار, لباس بھی ویسا ہے, بولی بھی ویسی ہے, جہاں وہ ٹھہرے وہاں ٹھہرنا پڑا، جو بات انہوں نے جہاں پر کی وہ کرنی پڑی، جس طریقے سے انہوں نے اگر زمین سے کنکر اٹھا کر پھینکے ہیں تو اسی طرح آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ عمل کے پیچھے جو ان کی اللہ کے ساتھ محبت تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ نے قیامت تک لوگوں کو کہا کہ اگر تم میرا فرمان بردار بننا چاہتے ہو تو پھر مجھے معبود کہو، لیکن انداز اور کیفیت وہ اختیار کرو جو میرے بندے ابراہیم نے منا کے اندر اختیار کیا. وہ جذبہ تمہارے لیے اس عمل کے ساتھ موجود ہو. اس لیے قرآن مجید نے یہ بات بھی ذکر کیا، میں بات عرض کر دینا چاہتا ہوں آگے جلدی سے، کہ کہا کہ کچھ لوگوں نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہے، جس کو اکثر ہم اپنی تربیت کے لیے ذکر کرتے ہیں، خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی انٹینشن کو، اپنی ول کو انہوں نے خدا بنا لیا. یہ کیا مطلب ہے خدا بنا لیا؟ مطلب یہی ہے جو ابھی ذکر کیا گیا کہ خدا رب اللہ عز اسمہ. ایک تو اس چیز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں علم کلام کے حوالے سے، لیکن ایک احساس میں تصوف کے اندر خدا کی تعریف یہ ہے جس کی سنی جائے، جس کی مانی جائے. اور جب بندہ اپنی خواہش کی مانتا ہے تو بھلے وہ زبان سے اللہ کو رب کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے اندر سے اپنی خواہش کو رب بنایا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے احکام کے سامنے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے. تو بظاہر وہ زبان سے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، لیکن دراصل اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہوتا ہے، کہ جو اندر سے اس کو اچھا لگتا ہے وہ اسی کی طرف لپکنے لگ جاتا ہے، اور جو اندر سے اسے برا لگتا ہے اسی سے وہ دور جاتا ہے. لیکن رب جس کو کہہ رہا ہے اچھا، اس کے قریب اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. رب جس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جا رہا، اس کی طرف وہ لپک رہا ہوتا ہے. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ زبانی طور پر تو نعرہ ایک خدا کا لگا رہا ہے، لیکن دل کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، طبیعت کے ساتھ اس کی لگاؤ نہیں ہے، طبیعت کے ساتھ اس کا وہی لگاؤ ہے جس کی طرف وہ جا رہا ہے. میں اور آپ زبان کے کلمے، ٹوپی، پگڑی، نماز، ذکر کے ساتھ کتنے بڑے مومن ہیں، اصلی مومن ہیں، یہ جب پتا چلے گا کہ جب ہم تنہائی میں ریلیف میں ہوتے ہیں اس وقت ہماری نمازیں رہتی ہیں، اس وقت ہمارا کلمہ رہتا ہے، اس وقت ہمیں حیا و شرم کے وہ تمام قوانین یاد رہتے ہیں جو رب نے کہا، نہیں یاد رہتے. ہم تو شتر بے مہار ہوتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر ہیں، ہم جو چاہے کریں. تو پتا چلا ہم نے باہر اور عقیدہ رکھا ہے، گھر میں اور عقیدہ رکھا ہے. اگر ہمارا ظاہر باطن ایک ہو تو جس طرح باہر ہم نے اللہ کا نام اور اس کے قانون پر عمل کا وعدہ کیا ہے، تو تنہائی میں بھی جو چیز اس کو ناپسند ہے، جو اس نے منع کی ہے، تو وہ چیز بھی ہمارے ساتھ لاحق ہونی چاہیے. اس لیے کہ بندہ جب مجبور ہوتا ہے نا تو وہ تو کسی کو بھی سلام کرتا ہے، لیکن جب وہ عیش میں ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، تب پتا چلتا ہے اس کا عقیدہ کس چیز کے بارے میں کیا ہے. ورنہ تو بندہ مجبور ہو تو وہ جناب کسی کو بھی ٹھیک، اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر اس سے میرا کام ہو جائے بھلے مشکلیں میں کر لوں گا، اس میں نہیں پتا چلتا کہ عقیدہ کیا ہے. عقیدہ جب پتا چلتا ہے کہ جب بندے کو ریلیف ملتا ہے، آسانی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ایک خود اپنی بادشاہی کے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت آیا وہ اپنی خواہش کو فالو کر رہا ہوتا ہے یا اسی طرح وہ رب کے احکام کو مان رہا ہوتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دکھ اور غم کے اندر جہاں رب کے قریب جاتے ہیں تو راحت، خوشی، فراوانی، تنہائی کے اندر بھی جب ان کے نزدیک عیش اور انعامات اور نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، تب بھی وہ رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو رب کو پسند ہے. یہ اللہ کے کامل بندے ہیں. اس کی عملی مشق جو ہے وہ ہمیں انبیاء کے واقعات سے ملتی ہے. میں جلدی آگے چلنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کئی باتیں ہم نے ذکر کرنی ہیں اس موضوع کی اہمیت پر. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے انبیاء کرام جن کی زندگی ایسی گزری اخلاص کے ساتھ، اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ حبیب ہم آپ کو سارے انبیاءوں کے ذکر اور قصے سنائیں گے، اس لیے کہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا. انبیاء کا ذکر، ظاہر سی بات ہے انسان کی طبیعت کے اندر، میں نفسیات کی چند کتابیں دیکھ رہا تھا، انسان ویسے کچھ اپنی کیفیت میں نقال بھی ہے، چیزوں سے متاثر ہو کر فوراً ان چیزوں کو لینا چاہتا ہے. اس لحاظ سے نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان طبیعتاً قصہ گو ہے، قصوں کو پسند کرتا ہے، چند شخصیات کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر ان کے قصوں کو سن کے پھر ان سے پیار کر جاتا ہے، پھر ویسے لباس پہنے گا، ویسی شکل بنائے گا۔ یہ ہر ایک کے اندر ہے، کوئی میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ ہم سب انسان ہیں۔ ہمیں کچھ لوگ اچھے لگتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی طرح گھر بنانا بھی اچھا لگتا ہے، تو ان کی طرح ہمیں کلچر بھی اچھا لگتا ہے۔ تو انسان تو اسی لیے قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے اس میں انبیاء کرام کے قصے اتارے اور فرمایا یہ اولو الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ جب وہ کائنات کے برگزیدہ متین بیلنس لوگوں کو دیکھیں گے، انبیاء کو، تب ان کو پتا چلے گا کہ جناب یہ برگزیدہ لوگ جو اللہ کی پر ایمان لانے کا جنہوں نے حق ادا کیا، یہ قصے اس لیے اتارے کہ بار بار وہ ان کی تلاوت کریں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کی اہمیت دل میں آئے۔ تو جب ان ہستیوں کی اہمیت دل میں آئے گی تو ان سے پیار ہو جائے گا، جب پیار ہو جائے گا تو پھر یہ سختی اور نرمی، غم اور خوشی میں اسی اسٹائل اور انہی اداؤں کے پیچھے چلیں گے جس طرح ان سے محبت ہوئی ہے، جیسے وہ کیا کرتے تھے۔ یہ مقصد ہے انسانوں کے اوپر گویا کہ کتاب ہدایت کے اندر انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کرنا۔ آج ہم سورۃ الصافات سے اس کی چند آیات ذکر کرتے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کے حکم کے سامنے اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ 95 سال عمر آپ کی ہو گئی تھی، 95 سال آپ کی اولاد نہیں تھی، اب وہ جستجو وہ تڑپ دیکھ لیا، آپ رب کریم سے بار بار دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اولاد۔ پہلے تو بچپن سے لے کر جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے تو آپ کا چچا، آپ کی ساری برادری بتوں کی عبادت کرتی تھی اور آپ کو اس سے نفرت تھی، آپ نے رشتہ داروں کی محبت کو ملحوظ نہیں رکھا، اللہ کی توحید کو مقدم رکھا، اس سے نفرت تھی۔ بچپن ہی سے اللہ کے احکام اور اس کی مرضی اور اس کی پسندیدگی کی حفاظت کی، یہاں تک کہ پھر آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے مڑ بھیڑ آپ کی ہو گئی، اس وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ آپ کی مڑ بھیڑ ہو گئی، اور جب آپ ان سے بالکل بیزار ہوئے تو رب سے کہا کہ یا اللہ میں نے ان کو سمجھانے کی حد کر دی ہے، اور ان سے کہا کہ الٰہ ربی سیہدین، اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جو مجھے رہنمائی عطا فرمائے گا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب جب وہاں سے آپ نکلے تو آپ کے دل میں اولاد کی خواہش ہوئی، کیونکہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اسی طرف ہم آج چلیں گے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تو قرآن مجید کہتا ہے ان کے دل سے یہ آواز نکلی کہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اب یہ 95 سال آپ کی عمر ہے اور آپ نے یہ یعنی پیدائش سے لے کر 95 سال، 95 سال آپ نے اللہ کی توحید کی پر پہرہ دیتے ہوئے، مشرکین سے وہ آپ کے خونی رشتہ دار، لیکن آپ نے اللہ کے قانون کو مقدم رکھ کر ان کی کسی غلط بات کی پیروی نہیں کی، اللہ کی پیروی کی، اور یہاں تک کہ جب آپ عمر کے اس دہانے پر پہنچ گئے، خود آپ کی زندگی کی ایک سٹرگل، اللہ اکبر، جو قرآن کریم نے ہر جگہ پر بیان کیا ہے، اور پھر آپ کو نوازا بھی ہے کہ ہمارا ابراہیم نبی صدیق ہے، ہمارا ابراہیم کانا امہ، یہ ہماری پوری امت ہے، اس نے ایسی قربانی عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، موضوع دوسری طرف نہ چلے جائے تو میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں کیونکہ دیکھیں ساری انسانیت کے لیے ماڈل انبیاء ہوتے ہیں کہ جن جو کامل ہوتے ہیں عقل کے اعتبار، جن کی زندگی میں پریکٹیکل ایسا ہوتا ہے کہ ساری انسانیت اگر سنجیدگی، وفا، اخلاق، مینرز سیکھنا چاہتی ہے تو وہ انبیاء کی طرف دیکھتی ہے، اور سارے انبیاء کے اندر صرف دو ہستی ایسی ہیں جن کی زندگی کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ اسوہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے غم میں اپنی تربیت کے لیے کسی کی طرف کھینچے اور اس کو اپنا رہنما بنا کر اس کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لا کر سیدھے راستے کی طرف آئے۔ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، ایک جناب رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ نبی۔ اس کے علاوہ اسوہ حسنہ کا لفظ بطور تعبیر کے کسی نبی کے لیے آیا، جسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی لفظ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے آیا ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جو وفاداری اور اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اور یہ زندگی جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے، خواہشات ہیں، برے خیالات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں جو بندے کو شیطان کی طرف گھسیٹتے ہیں، لیکن ایک بندہ کس طریقے سے وہ حق کے اوپر گامزن رہے تو اس کو کوئی نمونہ چاہیے، کچھ لوگوں کے حوالے چاہیے۔ تو ان حوالوں میں جہاں ایک حوالہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہیں پر سیدنا ابراہیم کا ایک حوالہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی برادری کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی وہ غلط باتوں کو فراموش کیا اور ہر سختی کو آپ نے برداشت کیا، یہاں تک کہ کہاں بابل میں آپ پیدا ہوئے، بابل سے جب سختی ہوئی قوم آپ کی مخالف ہوئی تو آپ مصر چلے گئے، مصر سے جب قوم مخالف ہوئی تو آپ ملک شام چلے گئے، یہ ہجرت کا سلسلہ آپ کا جاری رہا، اور اس میں پھر آپ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو گئی، پھر آپ نے قرآن مجید کہتا سورہ صافات میں کہ ربی حبلی من الصالحین، انہوں نے رب کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا پھر ہم نے ابراہیم کی دعا کو سن لیا اور اسے بردبار اور باوقار بیٹا عطا فرمایا، یعنی حضرت اسماعیل علی نبی علیہ السلام۔ اب آگے دیکھیے، ایک تو یہ مرحلہ کہ 90 سال تک آزمائشیں برداشت کی، 95 سال تک آزمائشیں برداشت کی، اور اب بیٹا مانگا ہے اس بڑھاپے کے اندر، اب بیٹا مانگا تو آزمائش ایک اور شروع ہو گئی۔ قرآن مجید کہتا فلما بلغ معی السعی، کہ جب بیٹا، جو بیٹا ہم نے عطا فرمایا اسے، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو قال یا بنی انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا اور آپ اپنے بیٹے سے اس خواب کو شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ بڑھاپا دیکھیے آپ، اللہ اکبر، 95 سال کی وہ سختیاں، وہ آزمائش دیکھیں آپ، اور پھر اللہ سے منتوں سے جو کہتے ہیں نا مہارے میں بیٹا لیا گیا، اور بیٹا ابھی قرآن نے کہا کہ بغلام حلیم، کہ ہم نے انہیں گویا کہ بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ اب یہاں پر قرآن کی بڑی زبردست وضاحت ہے، یعنی ہم نے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کو غلام نہیں کہتے ہیں، اس کو طفل کہتے ہیں، یا زیادہ آگے بڑھے تو سبھی کہتے ہیں، لیکن یہاں غلام کہا خدا نے، یعنی بشارت دی کہ ابراہیم ہم تجھے بیٹا دیں گے اور وہ عمر کی رفتار کو پائے گا اور وہ مضبوط جوان بنے گا، ہم ایسا بیٹا تجھے عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر میں، علماء محسنین نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا بغلام حلیم، یعنی بردبار شان والا بیٹا ہم نے تجھے عطا فرمایا، تو غلام کا لفظ کہا، اس کو ذرا سمجھیے اور ذوق پائیے، اور اپنے اوپر سے سستی اور کاہلی کو ختم کر کے اللہ کے عرفان اور ذوق عبادت کی طرف بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ داڑیوں میں ہاتھ یا ٹوپیوں کو کھجانے کی بجائے بات جو کی جا رہی ہے وہ کیجئے، ورنہ باہر جائیے پھر لنگر کھانے کے وقت آئیے، لیکن جب بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کو اس توجہ کیجئے کہ بات کہاں ہو رہی ہے اور ہم اپنے باطن اور روح کو کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا روح کی پاکیزگی کا سامان ہمارے ساتھ۔ غلام کہا، فرمایا ہم نے ابراہیم کی دعا کو سن لیا اور اسے بغلام حلیم، بردبار، شاندار، باوقار، باصلاحیت بیٹا ہم نے اسے عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بچہ پالنے کی عمر میں آ جائے، یعنی جھولے میں ہو اور پل رہا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے طفل، اس عمر کو طفل کہا جاتا ہے، اور فرمایا جب اس کی عمر 10 سال سے کم ہو تو ایسے بچے کو صبی کہا جاتا ہے، طفل جب وہ جھولے میں ہو اور پال رہے ہوں اس کو، اب وہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس عمر کے اندر اس کا نام رکھا جاتا ہے صبی، سواد باب یا کیا، تو طفل صبی، اور جب اس کی عمر 10 سال سے بڑھ جائے اور بالغ ہونے سے پہلے رہے تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے غلام، یعنی 12-13-14 سال کے بچے کو غلام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے جو کہا نا بغلام حلیم، تو یہاں اشارہ کیا ہے کہ اس کی عمر بڑھے گی، تو جس طرح اب آپ دیکھیے یہ عربی فصاحت ہے کہ جیسے عمر بڑھتی ہے تو اس اعتبار سے اس کے نام بڑھتے ہیں، تو پالنے والا بچہ اس کو طفل کہتے ہیں، 10 سال سے کم ہو تو اس کو صبی کہتے ہیں، 10 سال سے عمر بڑھ جائے اور بلوغیت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے کی اس کی عمر ہے، 11 سال کی، 12 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی، تو اس عمر کی بچے کو غلام کہا جاتا ہے، اور وہ بالغ ہو جائے تو بلوغیت سے لے کر 20 سال، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو شابن کہا جاتا ہے، نوجوان شابن، شین حمزہ با کے ساتھ شابن. اور 20 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک کی جب اس کی عمر آتی ہے تو اس کو رجلن کہا جاتا ہے، اور پھر 30 سال سے لے کر 40 سال کی جو اس کی عمر آتی ہے تو اس کو کہول کہا جاتا ہے، ادھیڑ عمر اس کو کہتے ہیں کہول. اور پھر 40 سال سے لے کر 60 سال کی عمر میں اس کو شیخ کہا جاتا ہے، اور پھر 60 سال سے لے کر 70 سال کی عمر تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے. تو یہ ترتیب کے ساتھ اس کے عمر کے حوالے سے شریعت کے احکامات کی تقسیم ہوتی ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے. تو یہ کہ یہاں پر قرآن نے کیا کہا کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ جس وقت ہم سے ابراہیم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے شانوں والا بردبار بیٹا اسماعیل کی صورت میں عطا فرما. ہمارے شیخ کا نام بھی اسماعیل ہے. اب آپ دیکھیں فلما بلغ معی السعی، کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اتنی ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے میں عمر میں پہنچ گئے، تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، یا بنیا انی ارا ما فی المنام، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اسبح اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، فانظر ما ترا، بیٹا بتا تیری رائے کیا، میں نے تو یہ دیکھا، یعنی ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی رضا دیکھ، رب نے دکھایا، میں نے بڑھاپے میں تجھے پایا اور تجھے لاڑ سے پالا، 95 سال میری عمر ہے اور تو پیدا ہوا، 90 سال عمر ہے تو پیدا ہوا اور میں نے تجھے گود میں رکھا پالا، اب تو اس عمر میں پہنچ گیا ہے کہ میرا سہارا بن رہا ہے، اور ایک آزمائش یہ آ گئی ہے کہ رب نے مجھے دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو اب آ کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ ماں نہ ترا، اب اس میں آپ رب کی فرمان برداری کے ذوق کو دیکھیں، جو اس میں باپ پکڑنے کی ہے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف دیکھیں، جو ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے کہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس واقعے کو ٹھنڈے پکڑوں کی طرح نہ سنیں بلکہ جوش کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ. اس میں جو روحانی تربیت ہے کہ بندہ اپنے رب کے، ہم تو سیاسی لیڈروں سے ان مردودوں سے ایسی محبت کر جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے کہتے ہیں کہ جناب جیسے نبی کے صحابی ہوتے تھے اس طرح شیطان کے ساتھ ہم ہیں، تو اس کو صحابی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعات ہر قسم کے کفر اور شرک اور انسانیت کی بیجا محبت جو خدا کے مقابلے پر آتی ہے نکال کر پھینک دیتی ہے کہ انبیاء کرام صالحین یہ سچے لوگوں کے لیے رول آف ماڈل ہوتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ 90 سال کی عمر میں بیٹا ہو رہا ہے، بیٹے کو پالا ہے، بیٹا 14 سال کا ہو گیا ہے، اب ایک آزمائش نئی شروع ہو گئی ہے، اور اس میں کیا آزمائش ہے کہ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، ذبح کیا ہے، فانظر ما ترا، اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ تیری کیا رائے ہے، اور بیٹا بھی دیکھیے کہ کسی شانوں والا، اللہ اکبر، اور عظمت و مقام والی وہ ذات ہے، اور اللہ نے جو ان کو مقام و شان عطا فرمائی ہے. آپ کیا جب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو کیا کہتا ہے، تو بیٹا آگے سے کہتا ہے قال یا ابتی، یا ابتی فعل ما تؤمر، ابو کیا پوچھنا ہے، جو رب نے کہا ہے کر گزرو. اقبال نے یہاں پر کہا، اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس عمر میں، کہ نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ابا جو آپ کہہ رہے ہیں. یہاں پر تربیت اولاد کا بھی پہلو آتا ہے کہ بیٹا شریعت میں کیسا ہو اور باپ تربیت میں کیسا ہو. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مضبوط اور مخلص اور اللہ والے باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہیں یہاں پر بیٹے کی تربیت ایسی ہے کہ حضرت اسماعیل کا یہ کہنا ایک مسلم بیٹے کے معیار کو بتا رہا ہے کہ نہیں، جب یہ ادا میرے رب کو پسند نہیں، یہ لباس میرے رب کو پسند نہیں، یہ خوراک میرے رب کو پسند نہیں، یہ مشاہدہ میرے رب کو پسند نہیں، یہ بولی میرے رب کو پسند نہیں، تو ہم تو یہ انشاءاللہ دیکھیے کتنا نفیس بناتا ہے. اس بات کو میں اور آپ قبول کریں تو اندر سے کتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں.
ہم نے جو اپنے اوپر نہ جانے رنگوں نسلوں برادریوں غیر شریع سیاسی کتنا ایک بوجھ چڑھاوا ہوا ہے اتنے پریشانی ہے. ایک خدا کو چھوڑ کر بندہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے اور خدا کو لے لیتا ہے تو پھر پہاڑ بھی اس کو کوئی وزن نہیں لگتا. اب آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ من الصابرین, یہ انشاءاللہ کا جو لاحقہ آپ نے کہا وہ یہ بتایا کہ اگر میں اپنا سر کٹا دوں گا تو اس میں کوئی بہادری نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کہا اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ میں اپنی گردن اس کی راہ کے اندر کٹوا دوں. آج لوگ اپنی تنظیم سیاسی جھنڈوں پر مرنے کے لیے تیار ہیں, ان لیڈروں پر مرنے کے لیے تیار. دو شیل ہوتا ہے تو پھر سافٹ اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ جو سنت ابراہیمی پر رہتے ہیں نا وہ پاسی کے پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھ جاتے ہیں تو پھر ضمانت یا آگے سے معافی نہیں مانگتے کہ جب ارادہ خدا کی رضا ہوتا ہے تو اس سچ کے مقابلے میں تو گردن کٹتی ہے, معافی تو نہیں ہوتی ہے. تو لبرل کمینوں اور امریکہ کے پیسوں پر پلنے والوں اور برطانیہ کے پیسے پر پلنے والوں پیروں اور لبرلوں تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ دین پر چلا کیسے جاتا ہے. تم تو حالات دیکھتے ہو, پاکستان آتے ہو تو ختم نبوت کانفرنس, ادھر جاتے ہو تو تقیہ بات چپ. میں نے کہا جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اس کے نزدیک کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی, اللہ کا نظام حیثیت رکھتا ہے. ہم نے جمعے میں بھی اس بات کو اپنے اور آپ کی تربیت کے لیے یہ بات کی, کہتے کہ جی ہم وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس جائیں گے اور جائیں گے اس لیے کہ وہ ہمیں مدرسے کی زمین دے. میں نے کہا خود انہوں نے جا کر جو مندر میں پوجا کی ہے اور جو بت کو سجدہ کیا یا آگے پلیٹ چلائی ہے, میں نے کہا پیر صاحب اس کا کوئی حکم ہوگا, کیونکہ تیرے جبے قبے کی وجہ ہی اللہ کی محبت تھی, تو اس کو چھوڑ کر تو کون سا مدرسہ بنا رہا ہے؟ مدرسہ نہیں بنا رہا, تو جاگیر بنا رہا ہے, کیونکہ جو مدرسے میں پڑھائے گا تو اس کو ہی نافذ اپنے اوپر نہیں کر رہا. تو خدا نے تجھے مدرسہ بنانے تو نہیں کہا تھا, خدا نے تجھے خود کامل مومن بننے کہا. توجہ آیا؟ ویڈیوز گھوم رہی ہے نا, لیکن مزہ لے کے کوئی مولوی اس پر بات کرے جمعے کے دن. لیکن قربانی وہ 4 لاکھ کا جانور, 5 لاکھ کے جانور پر. تو میں نے کہا یہ جانور 4-5 لاکھ کا لا کر پالنا, کھلانا, محبت کرنا, پھر ذبح کرنا, اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ اس کے پیچھے لاجک و مرضی یہ تھی کہ اپنے شوق کو اللہ کے آگے جھکا دینا. تو پیر صاحب قربانی کا مطلب صرف گردن کاٹنا نہیں ہے, اپنی خواہش کو رب کی رضا کے سامنے کاٹنا. پھر چاہے آپ 50 لاکھ کا جانور لے کر آئے, لیکن جب رب کی رضا کے پیچھے اپنی خواہش کو ختم کرنے کی امید نہ ہو تو لوگوں کو گوشت تو مل جائے گا لیکن وہ روح نہیں ملے گی جس کو تربیت کے طور پر یہ پریکٹیکل قربانی کے طور پر کرایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے یہ تھا کہ جس طرح اس جانور کو تو نے پال کر رب کے نام پر ذبح کیا ہے, اگر واقعی میں اس کی بوٹی تجھے نہیں کھانی تھی بلکہ رب کے لیے کیا ہے تو یہ ادا پھر تجھے پورے سال یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح تو اپنے جھوٹ پر چھری پھیر, زنا پر چھری پھیر, دھوکے پر چھری پھیر, اور بندہ دیکھ کر جو تو گراک بناتا ہے اس پر چھری پھیر, اور ظالموں فرعونوں کے سامنے تو جھک جاتا ہے, غریبوں کے آگے گردن اٹھاتا ہے, اس رعونت و تکبر کے آگے چھری پھیر. جب تو نے یہ غلیظ حرکات کے آگے چھری پھیری تو تو نے سستا بکرا بھی کاٹا ہونا تو وہ لاکھوں کے بیل سے زیادہ قیمتی ہو. نہیں کٹتی تو اپنی انا نہیں کٹتی. جس مقصد کی وہ تربیت, یہ سن لیا, جس مقصد کے لیے وہ تربیت, اپنی محبت پیر نہیں سکھاتا, اللہ کے نہیں سکھاتا, اپنی سکھاتا. اللہ کے خلاف کچھ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دو چار جملے ان کے خلاف, ابھی ڈبے پیروں کی میں بات کر, ابھی جو میں بات کر رہا ہوں ان کے پیر مرید مچل رہے ہوں گے میرے لیے کہ کہاں اس کو پکڑ لیں. میں نے کہا صرف میں تمہیں جذبہ یاد دلا رہا تھا کہ جس کو, جس سے تم نے محبت کی ہے اس کی توہین تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, اور ابراہیم کے طریقے کو دیکھ کر جس سے ہم نے پیار کیا ہے اس کا شرک ہم سے برداشت نہیں. یہ بات سمجھنے کی, یہ ورنہ قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ تو اپنے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اس قدر ہو جا کہ سب کو کہے کہ اطاعت ہوگی لیکن رب کو کی ناراض کر کے نہیں ہوگی. رب کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جاتا,
بندے کے حقوق، حقوق العباد ہے جی، حقوق العباد ہے. ہم نے کہا حقوق العباد یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، کوئی گورنمنٹ کے نہیں دیے گئے، یہ کرنا بھی اللہ کے لیے ہے. خدا کے حرام کام کرنے کے بعد پھر کوئی حقوق العباد نہیں رہتا. اگلا کہتا ہے جی اس کو شراب پلا دو کیونکہ اس کا بھی حق ہے. تو شراب کسی کو پلانا یہ حقوق العباد ہے؟ نہیں، کیونکہ شراب حرام ہے. کسی کو جناب جو ہے کہ وہ چوری کا پلاٹ دے دینا، چائنا کٹنگ کر دینا، کہ لوگوں کا غریبوں کا حق ہے، تو اس کو حق نہیں کہتے. خدا کے حرام کا ارتکاب کر کے نیکی کا کوئی تصور نہیں ہوتا. نیکی وہ ہوتی ہے کہ جس میں خدا کی مرضی کو رکھا جائے. یہ عجیب بنایا گیا کہ جناب چوری کے بکرے لائے ہو، بھائی کے صدقہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا وہ تو چوری کے تھے، وہ تو بھتے کے تھے، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ حرام مال پر ثواب کی نیت، یہ جرت، اتنے جرت ہے تمہارے اندر؟ میں نے کہا ابراہیم کو پڑھ لیا ہے، حضرت اسماعیل کو پڑھ لیا ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ فنظر ما ترا، بس جو بھی ہو جس میں رب کی مرضی ہے بس کر گزرے آؤں. اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ فلما اسلما، اور جس وقت حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے اسماعیل نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، اپنے ساتھ لیا، اور یہ بات صرف باپ بیٹا جانتے تھے، اور رسی لی اور ایک کپڑا لیا، اور اپنے ساتھ جب بیٹے کو لے کر منا کی طرف روانہ کرے تو ابلیس کے بعد، اب مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابلیس جو شیطان انسانی شکل میں بھاگا اور بھاگ کر سیدہ حاجرہ کے پاس گیا، وہ ماں جو بڑھاپے میں ہے اور اس بڑھاپے میں بیٹا ہوا ہے جو رو رو کے سجدوں میں جا کر رب سے مانگا گیا ہے، ابلیس فوراً پہنچا. اس حقیقت کے پیچھے جو میرے اور آپ کے لیے پیغام اس تک میں اور آپ پہنچے، ہم اپنے گھر کو یہاں پر لے کر آئے، اپنے آپ کو یہاں پر لے کر آئے، ذرا توجہ کیجیے اس بات کی طرف. اللہ ہو، اس وقت ابلیس حضرت سیدہ حاجرہ کے پاس گیا انسانی شکل کے اندر، اور دروازے سے کہنے لگا کہاں ہے تمہارے شوہر؟ کہا وہ بیٹے کو لے کر گئے ہیں. کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہ بس بیٹے کو ایسی سیر کرا رہے. کہ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے گیا. سیدہ حاجرہ گھر میں موجود تھی، انہوں نے کہا تیرا دماغ چل گیا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو اب شیطان نے تو پہلا حملہ کر دیا تھا کہ سیدہ پاک جو ہے سیدہ حاجرہ وہ چیخ پڑے گی. تو انہوں نے تو آگے سے جواب دیا تو دیوانہ اور پاگل ہے، باپ کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو اس کو سچ بولنا پڑا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ ابراہیم کے رب نے کہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر. تو سیدہ نے سر اٹھا کر فرمایا اللہ نے کہا ہے تو پھر ابراہیم ٹھیک کر رہا ہے. فرمایا کہ فرمائیے. اب اس نے دوسرا بار، کہ پہلے بار اس نے یہ کیا، توجہ کی کہ وہ لے گیا سیر کے لیے، نہیں لے گیا تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے گیا. کہ تیرا دماغ چل گیا ہے شخص، تو کون اجنبی ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کس طرح کوئی لے جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ابلیس نے آگے کی بات کی. اس نے کہا اس کے رب نے کہا، ابراہیم کے رب نے خواب میں ابراہیم کو دکھایا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر. سیدہ پاک نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھ کے فرما دفع ہو جا، اگر رب نے کہا ہے تو ابراہیم پھر ٹھیک ہی کر رہے ہیں. اب جب یہاں سے وہ ہارا تو دوڑ کر گیا حضرت اسماعیل کی طرف اور کہا اسماعیل سے کہ تجھے بتایا تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ فرما میرا باپ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اب وہ پہنچا حضرت ابراہیم کی طرف اور حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم کچھ عقل سے کام لو، یعنی اس کے جملے کوئی غور کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ تو فرما جس کا دیا ہوا اسی کا حکم ہے، اسی کی راہ میں دے رہا ہوں. تو کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے خواب میں کوئی خرابی ہے. آپ نے زمین سے پتھر اٹھا کر مارا، تین جگہ پر اس نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، تین جگہ پر آپ نے مارا. آج وہ وفا کہ ابراہیم کی کوئی توجہ بیٹے کی طرف نہیں جاتی ہے، رب کے حکم کے سرشار میں اتنا خوش ہے کہ میرے رب کے حکم کو میں پورا کرنے جا رہا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہوئے خوش نہیں ہوتے، ہم کوئی بات کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتے. سیدنا ابراہیم بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، خوشی ہے غم نہیں، کہ میرے رب کا حکم ہے. واہ، میں شان والا ہو گیا کہ رب کے حکم کو بجا لا رہا ہوں اور بیٹا بھی گویا کہ خوشی سے جا رہا ہے. واہ، میں شان والا ہوا کہ رب نے میری گردن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. یہ ذوق فرمان برداری دیکھیے، یہ نیکی کا شوق دیکھیے، یہاں سے پتا چلتا ہے. اس چیز کو اگر ہم جب نماز پڑھنے دل نہ کریں نہ اس پر ہم غور کریں تو شیطان بھاگ جائے گا، بندہ اٹھے گا سجدے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ تین جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے پتھر اٹھا کر اس کو مارا، اور آج وہ ادا ایسی دائمی ہوئی، وہ عمل، وہ شوق، وہ عشق آج منا میں نظر آتا ہے کہ جس وقت حاجی منا میں پہنچتا ہے اور وہ بل احرام کی حالت کے اندر تین جگہ پر کہ تین جمرہ شیطان کے وہ تین نشانات موجود ہیں، چھوٹا شیطان جس کو کہتے ہیں، درمیانہ، منجلہ اور بڑا، یہ تین جگہ وہ حاجی جا کر پتھر مارتا ہے. اللہ اکبر. یعنی خدا کی محبت دیکھیے ابراہیم سے. فرمایا ابراہیم تو نے تو آج وہ کس کا کام کر کے دکھایا ہے کہ شیطان تو تیرے سامنے آج کھڑا ہے، بعد میں کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو لیکن تیری ادا کو ہم زندہ رکھیں گے اور یہ بتانا چاہیں گے قیامت تک اپنے موحد بندوں کو جو ہمارے طالب ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ تم بچے کو تو ذبح نہیں کر سکتے، آؤ ابراہیم کی سنت پر جانور ذبح کرو، اور تم شیطان کو تو پتھر نہیں مار سکتے لیکن جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے کنکر مارا تھا وہ اخلاص کا ایسا مظاہرہ تھا کہ وہ ایک تاریخ خدا نے قیامت تک رکھ دی. آج وہ نشان موجود ہے، حاجی وہاں جا کر کنکر مارتا ہے اور اس شوق کو پاتا ہے کہ جب خواہشات سامنے کھڑی ہو جائے، رب کی مرضی کے مقابلے میں کسی اور کی مرضی آئے تو سنت ابراہیمی یہ کہتی ہے کہ رب کی مرضی اور اس کے حکم کے سامنے جو حکم آئے گا وہ شیطان کا حکم ہوگا، اس کو قبول نہیں دیا جائے گا، اس کو پتھر مار کر اپنے سے
جذبہ دیکھیں. آج حاجی اس کو پاتا ہے اور ہم سنت ابراہیمی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ہم 10 ذی الحجہ کو جو عید کے دن قربانی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یعنی سیدنا ابراہیم نے یہ عمل غیر حاجیوں کے لیے عطا فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ وہ عشق رب کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا ہے کہ واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے لیکن رب نے پورے حج کو ابراہیم کی یادگار بنا، کپڑا بھی بغیر سیلا. یا اللہ آج کل تو دور ترقی کر گیا. فرما نا نا نا، یہ حج پوری یادگار ہے میرے محبوب ابراہیم کی. فرما جیسے اس نے چپل پہنی تھی ویسی پہننا، اس کے پاؤں کے اوپر جو اس نے چپل پہنی تھی اور اس کے پاؤں میں جو کھڑاؤں یا جوتا مبارک تھا، اور وہ سادہ دور جوتے میں پاؤں جتنا ظاہر ہوتا تھا، چاہے تم ترقی کر کے بڑے بڑے جوتے بنانے پر قادر کیوں نہ ہو جاؤ لیکن جب مجھے راضی کرنا ہو تو پھر چپل بھی ویسی پہننا جیسے ابراہیم نے پہنی تھی، چادر بھی ویسی پہننا ابراہیم نے پہنا تھا، بیٹھنا بھی وہیں پر جہاں ابراہیم بیٹھا تھا، چلنا بھی ویسے جیسے ابراہیم چلا تھا، اور پھر تم پر نہ کنگھی لگانا سر پر، نہ داڑھی پر کنگھی پھیرنا، نہ بدن سے میل کچیل کو چھڑانا، نہ خوشبو لگانا، نہ سرما لگانا. جیسا ہمارا ابراہیم سادہ چلا تھا نا، تو قدرت کے نزدیک میں حسن ہی وہ ہے، اس دن حسن ہی وہ ہے کہ بندے کے احرام سے بو آ رہی ہو اور فرشتے اس کو سونگ رہے ہو اور وہ خوشبو سے زیادہ ان کو محسوس ہو رہی ہو، بندے کے بدن پر میل آ رہا ہو، داڑھی اس کی بکھری ہوئی ہو، بال اس کے بکھرے ہوئے ہو، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ پراگندہ بال، بکھرا ہوا بال ہے، لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں اس جیسا تو خوبصورتی کوئی نہیں لگ رہا، کیونکہ آج یہ اس طرح بال لے کر آیا ہے جیسا مخلص ابراہیم رب کی بات. یہ مقام اللہ رب العالمین نے پوری یادگار. اب آپ دیکھیں بعض جاہلوں کا یہ کہنا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نے کہا حج تو پورا یادگار ابراہیم ہے. یہ تو بندہ جب لباس پہنتا ہے دو بغیر سلی ہوئی چادر پہنتے وقت ہی سیدنا ابراہیم یاد آتے ہیں، جہاں وہ منا میں بیٹھتا ہے، جہاں وہ سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتا ہے، نہ وہ کنگھی لگاتا ہے، نہ وہ سرما لگاتا ہے، اس طرح کا لباس، اس طرح کا حلیہ سیدنا ابراہیم کا وہ 4000 سال پرانا دور وہ یاد کرتا ہے. تو وہ لمحے اور وہ ادائیں جہاں آپ نے کنکری ماری، اس کے آگے پیچھے اگر وہ کہیں کنکری مارے تو رب قبول نہیں کرتا، چاہے رب کی رضا کی نیت سے مار دے،
چاہے وہ شیطان کو وہاں فرض کر کے مان لے، کوئی آج شیطان وہاں کھڑا ہوا تو نہیں ہے، وہ نشان موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے لکھا کہ لا کر باندھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقتاً تو اس طرح کی صورت نہیں ہے جیسے حضرت ابراہیم کے آگے تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ادا میں بتا دیا، ابراہیم کو تو نظر آ رہا تھا، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم کیا کریں؟ فرما مارو، دل میں ابراہیم کا تصور کرو اور میری یاد میں اس پر مارو۔
اب آپ دیکھیں، پتا چلا کہ حج کی مقبولیت محبت ابراہیم سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب جہاں عبادتوں کے اندر اللہ والوں کی یاد آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا تف ہے تمہاری نمازوں کے اوپر کہ جو اللہ والوں کی یادوں سے العیاذ باللہ ٹوٹ جاتی ہے، یا تو ساری عبادتیں جو ہیں وہ اللہ والوں کی یاد ہی سے ہیں، جہاں سے حضور نے طواف شروع کرا بندہ وہیں سے طواف شروع کرے، نمازوں کے اندر ان کا اللہم صلی علی مولانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو بندہ جب ابراہیم پڑھے گا یہاں پر وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی، اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد، جب آل محمد کہے گا اور جناب سید عالم کا نام محمد لے گا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم کا نام لے گا، آپ کی اولاد کا نام لے گا، تو یہ نام فرضی لے گا، حکایتن لے گا یا انشاءن لے گا، یعنی یہ بولے گا کہ حضور نے کہا تھا، نہیں اپنی نیت سے کہے گا کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میں درود بھیج رہا ہوں سیدنا ابراہیم پر، تو جب ان کو نماز میں سلام کر رہا ہوگا کہ سلام ہو محمد عربی پر علیہ السلام، سلام ہو ان کی آل پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو آل ابراہیم پر، تو یہ خام و خیال میں ہوگا، دل میں کوئی تصور نہیں ہوگا، یہ گستاخی میں ہوگا یا ادب میں ہوگا؟ ادب میں ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ نماز میں اگر اللہ والوں کا خیال ادب میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا درود کا خیال نماز کے باہر آئے تو بندہ عشق میں مچل جاتا ہے، جہاں خدا کے سامنے نماز میں بیٹھے تو وہاں درود کی لذت اور محبت تو اپنے پروان پر ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب شریعت ہے جناب، میں نے کہا چلو جوتا پورا پہن لو، لیکن شریعت اجازت نہیں، کوئی مفتی اجازت نہیں دے سکتا، پاؤں کی ہڈیاں جتنی کھلی ہیں اتنی کھلی رکھتے ہوں، ابراہیم نے اتنی کھلی تھی، ان کے جوتے تھے ایسے کہ جس میں آگے سے پاؤں نظر آتا تھا، تو چلو اس دور میں نہیں پہنے تھے، آج دور کی ضرورت ہے آج پہن لیں، فرمایا نہیں، احرام میں یہ ہے، اگر اس کو پابندی کر نہیں کرو گے تو دم تم پر واجب ہوگا، یعنی ایک لمبا عرصہ اگر تم نے اسی طرح تم نے رکھا اور اس کو تم نے چھوڑا، یہ واجبات میں سے ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا عمل اس قدر مقبول ہوا، اور جس وقت آپ نے اور حضرت سیدنا اسماعیل نے اس پر رضا فرمائی تو قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل نے یہ کہا اپنے والد سے کہ ابا حضور یہ کپڑا جو ہے نا وہ اپنی آنکھ پر باندھ لیجیے، اور آپ محسوس نہ فرمائیے، میری یہ جو رسی ہے نا اس سے میری ٹانگیں باندھیں آپ اور میرے ہاتھ باندھے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں قابو نہ رکھ پاؤں اور میرا بدن، اللہ اکبر، میرا بدن اپنے بچوں پر محسوس کریں، میرا بدن بے قابو ہو جائے اور میں ہاتھ پاؤں ماروں اور میرے خون کے چھینٹے آپ کی طرف آ جائیں یا گرد اڑ جائے، تو ابا حضور یہ بھی رب کو پسند نہ ہو تو میری ٹانگیں ذرا مضبوط باندھیے اور میرے ہاتھ کو مضبوط باندھیے اور آپ میرا چہرہ جو ہے وہ اپنی طرف مت کیجئے گا، میرے چہرے کو زمین کی طرف کیجئے اور یہاں سے چھری چلائیے گا اور آنکھوں کو بند کریں، اور یہ کہ قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جس وقت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کی بل لٹا دیا اور جب چھری آپ نے چلا دی، وہاں سے قدرت نے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم رک جا، تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا، پورا کر دیا، فرما قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا، ان کذلک نجزی المحسنین، اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا صلہ عطا فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا وہاں سے اور رب کریم نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے ایک دمبا پیش کر دیا، چھری دمبی پر چل گئی، آپ نے دمبے کی نیت نہیں کی تھی، نیت بیٹے کی تھی، لیکن قدرت نے دیکھا اور فرمایا ابراہیم تو ہر کچھ کر چکا، جس وقت آپ نے بچے کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری کو کھینچا ایک طرف، تو قرآن کہتا وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی اور ندا کی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کیا، حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تو حضرت اسماعیل وہاں کھڑے تھے اور آپ کی چھری دمبے کے اوپر چل گئی،
اب آپ دیکھیں اس میں اخلاص دیکھیے آپ، جو کرنا تھی وہ آپ نے کر گزری، اخلاص کا وہ درجہ عطا فرما دیا. اللہ رب العالمین جل وعلا آگے شاہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا اس کی قربانی کے لیے، بہت بڑا ذبیحہ ہم نے اس کی قربانی کے لیے عطا فرمایا. یہاں پر رب کریم نے یہ کر کے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی وجہ ایک علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے، کیونکہ نبی پاک نے مبعوث ہونا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت اسماعیل کی پشت میں ہیں اور آپ ہی آپ کے جد اعلیٰ ہیں، تو رب نے اپنے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے حضرت اسماعیل کو ہٹایا ہے اور وہاں دمبا پیش کیا، گویا کہ اگر یہ ذبح ہو جاتے تو ہر باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا، لیکن یہ نور مصطفیٰ کی کرامت تھی کہ جس نے بندوں کو اس آزمائش سے بچایا. یہ نور مصطفیٰ، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد فرماتے تھے کہ انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں، یعنی دو انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میں وہ ہوں کہ میرے دو باپوں کو ذبح کیا گیا، ایک حضرت اسماعیل، اور اس کے بارے میں مستدرک کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جب زمزم مٹی کے اندر چھپ گیا تھا اور آپ اس کو کھود کر تلاش کر رہے تھے اور زمزم کا پانی نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے نظر مانی کہ یا اللہ مجھے وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے دادا ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار ہے، اور مکہ میں پانی کی ضرورت بھی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ زمزم اس لیے معتبر تھا، ایک تو پانی کا چشمہ، دوسرا یادگار ابراہیم اور اسماعیل تھا، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظاہرہ تھا. سرکار کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈا اور کئی لوگوں نے ڈھونڈا، تو جب وہ نہیں ملا تو آپ نے منت مانی، یا اللہ اگر مجھے وہ کنواں مل گیا اور میں کھودنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم اپنے بیٹوں میں سے، میں 10 بیٹے ہیں، ان میں قرہ ڈالوں گا، جس کے نام کا قرہ نکلے گا اس کو تیری رام میں ذبح کر دوں گا. کہتے کہ جناب وہ مل گیا، جب ملا تو جب قرہ ڈالا تو سب سے چہیتے بیٹے، وہ تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، سب سے چہیتے بیٹے حضرت عبداللہ سرکار کے والد، ان کا قرہ نکلا. اب جب قرہ نکلا تو آپ کے حضرت سیدنا عبداللہ کے ننیال نے شور ڈالا، فرمایا کہ عبداللہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ فدیہ دیجئے اور کچھ بدلہ دیجئے. تو یہ جو قرآن نے کہا نا فدیناہو بذبح عظیم، وہ فدیناہو بذبح عظیم کہ ہم نے بہت بڑے ذبیحے کے ذریعے فدیہ دیا، اس کی ایک تعبیر علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے، ایک تو وہ جو دمبا وہاں پر رکھا گیا، اور آگے چل کر حضرت سیدنا عبداللہ کے لیے جب قرہ نکلا تو پھر آپ کے ننیال نے حضرت عبد المطلب سے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے 100 اونٹ فدیے میں دیے اور حضرت عبداللہ کی جان خلاصی ہوئی. تو اس لیے سرکار فرماتے تھے انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں والوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل ہے، ایک میرے باپ حضرت عبداللہ. انا ابن ذبیحتین رضی اللہ تعالی عنہما. اس آیت کریمہ نے اس بات کو واضح کیا کہ باپ کیسا ہونا چاہیے اور بیٹا کیسا ہونا. اب میں اسی واقعے کو ذکر کرنے کے بعد یہاں کی لذت کو محفوظ رکھیے اخلاص کے حوالے سے. وعلیٰ حضرت کہا نا سر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اس کو اگر حمد کا شعر بنا لیں ہے یہ نعت، لیکن اگر اس کو حمد باری تعالیٰ کے شعر بنائیں تو یہ پوری نعتوں کا ترجمہ بنے گا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قدم کی تعویل وہاں پر کر لیجئے کہ اس کے حکم کے اوپر قربان گیا، اور نعت ہے دراصل یہ، لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں رب کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کوئی خان نہیں ہے، کوئی پان نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب سے آگے اللہ کا دین ہے، اس کی شریعت ہے. اور یہ بکرا اور یہ گائے ذبح کرنا شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم رب کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو ہیج کرتے ہیں، حقیر کرتے ہیں، بلکہ ذبح کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ہماری کوئی مرضی نہیں، مرضی چلے گی تو اللہ کی چلے گی. یہ وہ احساس ہے قربانی جس کو شاید ہم پا سکیں ذبح کرتے وقت.
اور ہم اس کیفیت کو سمجھتے ہیں. اب میں اس کے دوسرے رخ کی طرف چلتا ہوں کہ اولاد کی دعا انبیاء نے ہمیشہ شاشا شاشا. کیونکہ ہمارا سرمایہ ہماری اولاد ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں تک حج کا مفہوم اور اللہ کے حضور اخلاص اور عبادت کا کہ ما فی قلبی غیر اللہ, اس کی خوبصورت تعبیر عمل حضرت سیدنا ابراہیم ہے جو یہاں کر کے دکھا دی گئی اور قرآن نے ذکر کیا. اس کو گھر جا کر سورہ صافات کی ان آیتوں کی تلاوت کیجئے اور اس میں ایسا شربت بٹ رہا ہے جب بھی آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں گے تو اللہ کی یاد اور اس کی رضا کی محبت کا میٹھا شربت آپ اپنی زبان پر محسوس کریں. اور یہ ضروری ہے. لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلب ذکر اللہ. حضور نے فرمایا ہر چیز کو مانگ کر صاف کر دینے والا کوئی چیز ہوتی ہے تو دلوں کے اوپر جو غم, دلوں کے اوپر جو گناہ, حوث, لالچ چڑھ گئی ہے اس کو مانگ کر اس دل کو اللہ والا بنانے والی چیز صرف اللہ کی یاد ہے. فرمایا لکل شیء سقالۃ, سقالۃ القلب ذکر اللہ. کپڑا اگر گندا ہو جائے تو صابن سے یا کسی گویا کہ سرف سے اس کے کپڑے کے پاؤڈر سے صاف کر دیا جاتا ہے, لیکن جب دل گندا ہو جائے گناہوں سے تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ حضور فرمایا سقالۃ القلب ذکر اللہ, دل کو چمکا دینے والا وہ اللہ کی یاد ہے. وہ اللہ کا ذکر ہے, وہ اللہ کی یاد ہے. اور اللہ کی یاد کی لذت کب آئے گی؟ کہ جنہوں نے اس یاد کا حق ادا کیا ہے ان کے حالات کو ہم پڑھیں جیسے بدر والے ہیں, حنین والے ہیں, کربلا والے ہیں, انبیاء ہیں, حضور کے واقعات ہیں, اور یہ حضرت ابراہیم و حضرت سیدنا اسماعیل کا واقعہ. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. ہماری توجہ ان کی تربیت کی طرف نہیں, لیکن یہاں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے سیکھی. میں اس کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ کوئی جذباتی بات ہے. قرآن کریم میں ایک نہیں میرے بزرگوں دوستو, کئی آیات ہیں. انبیاء اکرام نے خود امیدیں کی رب سے کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما. جس طرح بھی آپ دیکھیں, آپ نے سورہ صافات سے میں نے اور آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم نے کس طریقے سے اس بڑھاپے کے اندر آپ نے رب سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. اسی طرح سورہ صافات کی آیت میں اللہ رب العالمین جل والا نے ارشاد فرمایا, اللہ سے عرض کی تھی اپنی آنکھیں آپ کی آنسوؤں سے نم تھی اور رب کے حضور کہتے کہ ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اولاد کی محبت کے لیے اور آپ نے کہا یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما, تو اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے حلیم بیٹا عطا فرما, حلم والا بیٹا, بردبار, شان والا بیٹا عطا فرما. حضرت ابراہیم کی زندگی کی مشقت آپ دیکھیے, اسٹرگل دیکھیے, ہم کیا منہ لے کر قبر میں جائیں گے, کیا کریں گے؟ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ملک شام میں, کیونکہ یہ ذبح والا واقعہ بعد میں, اس سے پہلے ایک اور آزمائش تھی کہ آپ جائیے ابراہیم مکہ جائیے اور اس وادی کی طرف جائیے جو غیر عزیز زرع ہے, جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی, لک دک صحرا ہے جہاں تک نظر ڈالیے جناب, جائیے وہاں پر اور وہاں جا کر میرے گھر کے اس آثار کو تلاش کیجیے اور تلاش کر کے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے جائیے. حضرت ابراہیم رب کے حکم پر چل پڑے. اس وقت حضرت اسماعیل تو گود میں تھے, غلام والی کیفیت نہیں تھی, غلام بمانا وہ 13-14 سال کی عمر نہیں تھی. اپنی اہلیہ کو ملک شام سے لے کر, مصر سے شام گئے, شام سے لے کر جب مکہ آئیں جہاں پر رب نے آپ کو نشاندہی فرمائی اور جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے, وہاں پر آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا. ایک آدھ دن رکے, لوٹ کر جب جانے لگے تو سیدہ پاک بھی جانتی ہیں, اب آپ دیکھیں شوہر کو کتنا سچا ہونا چاہیے اور بیوی کو کتنی فرمان بردار ہونا چاہیے. یہ ادائیں بھی یہاں پر ہے کہ شوہر نے بیوی سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, کبھی دغا نہیں کیا ہے, اور بیوی بھی وہ ہے جو اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے اس قدر بیدار اور تیار ہے کہ اگر مشکل سے مشکل آ جائے کہ لیکن رب کی نافرمانی نہیں کروں گی, بھوکا پیٹ رہ لوں گی, رب کی نافرمانی نہیں کروں گی, اور رب کا جب حکم ہو تو گھر تو کیا ہے, صحرا میں بھی مجھے رکنا پڑ جائے میرا رب راضی ہے تو میں رکھوں گی. یہ آپ دیکھیں جس وقت حضرت ابراہیم, آپ غور کیجیے, ہمارا بچہ یا ہمارے گھر والے 5 منٹ اگر باہر سے کہیں جائیں, وہ بازار یا کسی کے وہاں آ نہ جائیں تو ہم فون کر کر کے ہکلا جاتے ہیں کہ جناب کہاں پہنچے, حالات ٹھیک نہیں ہے. یہاں میدان میلوں میل تک بندہ نہیں, ایک پودا بھی نہیں ہے. انسان تو چھوڑیا, وہ رات سیدہ حاجرہ کی کیسے گزری ہوگی؟ اس کی نظر کربلا میں نظر آتی ہے, سرکار امام علی مقام، وہ رات کیسی گزری ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدہ ہاجرہ کو اور گود کے بچوں کو چھوڑ کر، دو ہی ہیں صرف، ماں اور بچہ، اللہ اکبر، قربانی کی نظیر آپ دیکھیں، قربانی کی نظیر آپ دیکھیں، ہم سے نہیں ہوتا تو ہم بچوں سے تو گانا نہیں چھڑا سکتے، ان سے گانا بجانا نہیں چھڑا سکتے، ان سے یہودیوں کا لباس نہیں چھڑا سکتے، بلکہ لالا کے دیتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں قرآن نے جن کو عملی طور پر جن کو اپنا محبوب بندہ دیا، اور انہی کے راستے پر چلنے والے بخشے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم جب لوٹے تو سیدہ نے بھی مڑ کر نہیں دیکھا، سیدہ ہاجرہ نے اپنے شوہر سے کہا رب نے کہا ہے، تو حضرت ابراہیم بھی نہیں دیکھتے ادھر، فرما ہاں، فرما جائیے پھر آپ صبر کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اب باپ بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں، انسانی جذبہ تو دل کے اندر ہے نا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جذبہ تو دل کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب آپ مکہ سے نکلے اور مکہ کی پہلی پہاڑی کو آپ نے عبور کیا اور اس جگہ پر پہنچ گئے کہ پیچھے آپ کو آپ کی اہلیہ اور بچے تو نظر نہیں آ رہے لیکن فضا میں وہ آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے اپنی بھیگی بھی آنکھوں سے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب، تیرے معظم عزت والے گھر کے قریب، ایک میدان میں جو کھیتی باڑی کے بھی قابل نہیں ہے، مولا میں نے اپنے بچوں کو وہاں تیرے لیے چھوڑ دیا۔ پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ اب اچھا آپ اپنے بچوں کے لیے بھلائی مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں نے ان کو ایک کھلے میدان میں چھوڑ دیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع، نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی سبزہ ہے، رات تو گزر جائے گی، اس دھوپ کے اندر کیا ہوگا؟ آج کل کراچی میں دیکھیں دھوپ کتنی چل، اس دھوپ میں کیا ہوگا، وہ کہاں سائے میں بیٹھیں گے، سائے کا تو کوئی درخت نہیں ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں تیرے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر، اطاعت کا جذبہ دیکھیں، اس بیابان کے اندر میرے مولا، اس بیابان میں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جہاں پر یا اللہ جہاں پر نہ سبزہ ہے نہ بندہ ہے نہ وہاں زراعت ہے، تو اب چاہیے کہ پھر آپ رب سے ان کے لیے پروٹیکشن مانگے، ان کی حفاظت مانگے۔ تو دیکھیں مانگنا کیا ہے رب سے اپنے بچوں کے لیے، سنیے یہاں پر، حضرت ابراہیم نے باپ کو بتا دیا کہ باپ اپنے بچے کے لیے دعا کیا کرے گا، اب آپ دیکھیں وہاں کوئی سپورٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہا یا اللہ کوئی گھر ان کے لیے ہو جائے، کوئی کھانا ان تک پہنچ جائے، کیا دعا کرتے ہیں ذرا غور کریں، پہلا جملہ کہتے ہیں ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب تو یہ توفیق دے اسے اور ہمیں کہ ہم نماز کو قائم کریں، پہلی چیز مانگی اللہ کی اطاعت مانگی کہ میں اور میرا یہ میری اولاد یہ میرے اہل جن کو میں چھوڑ کر آیا ہوں یہ نماز کو قائم کریں، اور فرمایا کہ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، یا اللہ میری اس اولاد کو تو نماز کی توفیق دے، اور پھر کیا دعا کی، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے بچوں کی طرف پھیر دے، مائل کر دے میرے بچوں کی خدمت کی، کیا جملہ ہے، سبحان، یہ باپ کو بتا دیا کہ باپ بیٹے کے لیے دعا کیا کرے، باپ بیٹی کے لیے دعا کیا کرے، کامل باپ حضرت ابراہیم نے دعا کا طریقہ بتایا۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہم اپنے بچوں کے لیے کیا دعا کریں، میں نے کہا جو عقل مندوں نے مانگا رب سے وہ مانگو جو اس کے شاہ نشان ہے اور جو اس کی قدرت کے مزاج پر اترتا ہے، پہلی چیز اس کی اطاعت مانگو، یا اللہ نماز کی توفیق دے، اور پھر کیا فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تاکہ لوگ ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی جو طلب ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اس طرف آ جائیں، ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں کھانے کے لیے پھل دے تاکہ یہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر جملہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، خشک زمین کو اللہ نے سرسبز کر دیا، اور ہوا کیا
کیا فرمایا تھا حضرت ابراہیم نے؟ فاجعل افیدتا من الناس تهوی الیہ، یا اللہ میری اولاد کی طرف لوگوں کی کشش کر دے. اور ہوا کیا؟ یہاں زمزم جاری ہوا، قحطان قبیلہ یمن سے نکلا اور اس نے پرندوں کو دیکھ کر وہ مکہ کی طرف آیا، مال بھی تھا کھانا بھی تھا، وہ پہنچا اس پرندوں کے ساتھ کے جھنڈ کو دیکھ کر اس پانی کے لیے. اب جب دیکھا کہ جناب ایک تنہا عورت ہے اور ان کے پاس صرف گود کا بچہ ہے اور چشمہ ایسا ہے کہ جناب جیسے دریا نکل رہا ہے، اس طرح پانی ہے، کہ لگے ہم استعمال رہ سکتے ہیں آپ کے پاس؟ سیدہ پاک نے فرمایا یہ رب کی زمین ہے، رہ سکتے ہو، لیکن اس چشمے سے ہماری اجازت کے بغیر نہیں پی سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور رک گئے. آپ کی اجازت سے وہ پیتے تھے. اللہ نے اس کے ذریعے وسیلہ بنا دیا سیدہ ہاجرہ کو. سیدہ ہاجرہ اللہ اکبر میرے آقا کی دادی جان ہے، سیدنا ابراہیم کی وفادار بیوی ہے، سیدنا اسماعیل کی وہ ماں ہے. ایسی عورت بھی خدا نے اطاعت والی دیکھی ہو کہ جو رب کے کہنے پر اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر بیابان میں اس کے دین کی سر بلندی کے لیے، اس کے گھر کے نشان کو گویا کے محفوظ کرنے کے لیے، اور قیامت تک آنے والے مسلمان جب اس کعبۃ اللہ کو دیکھ کر لبیک اللہم لبیک کہیں تو سب سے پہلا اجر اس ماں کی بارگاہ میں جائے جس نے اس بیابان میں وہاں پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آثار کو تلاش کیا تھا کہ ہائے طوفان نوح کے بعد اس کے آثار کون سے ہیں. سیدہ پاک کے اخلاق کو دیکھ کر پورا قبیلہ مومن ہوا. سیدنا اسماعیل کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی اور 21ویں پشت میں آگے چل کر حضرت عدنان آئے، اور حضرت عدنان کی آخری پشت کے اندر 21ویں پشت میں جناب رسول اللہ.
یہ دعا دے کے رب نے کس شان کے ساتھ قبول کیا. آج مجھے بتائیے مکہ شریف میں کون سی ایسی نعمت ہے جو نہیں ہے، کون سا جو ایسا سکون ہے نہیں ہے. اللہ اس مبارک شہر کو آباد رکھے، اللہ اس کو دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ رکھے. حج کی عبادت ہو کعبۃ اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے رب کریم نے سب سے پہلا گھر جو بکا یعنی مکہ میں بنایا وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. اس کے پیچھے تاثیر کس کی ہے؟ حضور سید عالم کی دادی جان اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور ان کی وفادار، ان کی وفا شعار اور اللہ کی پاک باز باندھی سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ہیں. یہ اللہ نے دعا کو قبول کی. یہاں سے پتا چلا کہ کس طریقے کی دعا بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے کرے اور اپنے بچوں کے بارے میں کرے. حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی عمر 120 سال ہو گئی. 120 سال یہ بھی ایک قول ہے. ہڈیاں ان کی بالکل نرم ہو گئی مبارک. اور سورہ مریم کی شروع میں اللہ رب العالمین جل والا نے اس کو ذکر فرمایا، انہوں نے رب سے بیٹا کیسے مانا، اولاد کی محبت. کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیا. جملے دیکھیں بندے کا دل بالکل سیکھ جاتا. کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس ایک تو آپ نے حضرت مریم کے حجرے میں جا کر دعا کی، اور ایک دفعہ آپ نے یہ دعا کے جملے کہے تھے کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ رکھنا اور تو وارث بخشنے والا ہے، مجھے میرا وارث عطا فرما. ایک جگہ سورہ آل عمران میں ہنالک دعا زکریہ ربہ، ایک موقع پر حضرت ابراہیم نے حضرت زکریہ نے دعا کی ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اور یہاں حضرت گویا کہ یہ عمل مبارک جو ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر روزانہ شوہر اس کو 21 دفعہ تلاوت کرے اور اپنی اہلیہ کو پلائے تو اللہ رب العالمین بانج پن ختم فرما دیتا ہے، اور اہلیہ اگر امید سے ہو تو اولاد نرینہ کی نیت کرے یا اولاد اپنی بیٹی کی نیت کرے تو فرمایا جس اولاد کی نیت کرے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ اگر سورہ محمد کو شامل کیا جائے پوری اور اس آیت کو کافہ یا انصاف سے لے کر انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اس کو پڑھا جائے تو کسی ڈھگ پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کی خود تاثیر ہے، اللہ رب العالمین صاحب اولاد فرمائے۔ یہاں پر آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئی اور مجھے میرا سہارا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے یحییٰ، اے زکریہ، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، تیرے بیٹے یحییٰ کی ہم تجھے بشارت۔ یہ تمام آیات اگر آپ دیکھیں، یہاں پر ہم رک جاتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین سے اولاد کو طلب کیا، مانگا اولاد، اولاد کو اس لیے مانگا تاکہ وہ رب کا فیضان ان میں اتارے، تاکہ وہ فیض آگے چلے۔ اولاد اس لیے نہیں ہے کہ وہ کما کر کھلائے، یقیناً وہ باپ کی ضرورت ہے، لیکن اصل امانت ہے ایمان ان میں منتقل کرے، اخلاق ان میں منتقل کرے، مزاج ان میں منتقل کرے۔ آج باپ اس بات سے غافل ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرے۔ ایک تو اس دعا سے میں اور آپ سمجھے، جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کیا کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے نماز کی پابندی کی، اور لوگوں کے دل اس کے لیے نرم رہے اور یہ بااخلاق رہے، یہ دعا کرے، اور بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے دعا کو طلب کرے۔ علماء نے لکھا کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا، اللہ کریم، لیکن باپ یہ باشعور ہو کہ اس بیٹے کو وہ رب کی امانت یقین کرے، اور یقین کر کے آنے والے دور کے اندر دین اور اسلام کی مدد کے لیے، اخلاق اور اسلامی تہذیب کی احیاء کے لیے وہ زندہ رکھے، اور وقت کے قارون اور فرعون جو شریعت کے نظام کو پھاڑنا چاہتے ہیں، ایسے فرعونوں کے سامنے ایسا باوقار بیٹا دے جس طرح اللہ رب العالمین جل والا نے ابراہیم کو اسماعیل عطا فرمائے تھے، جو اللہ کی رضا پر کامل۔ چلتے ہوئے بات کو سمیٹتے ہیں، حضرت لقمان کا ایک ذکر یہاں پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک چیز کے ساتھ اولاد کو طلب کرنا اور پھر اولاد کی تربیت، یہ انتہائی لازم ہے، کیونکہ ہمارا درس درس نظام مصطفیٰ ہے، یہ خامخواہ کے کسی بندے کی تعریفوں کا درس نہیں ہے، یہ حضور کا نظام کیا ہے، جناب رسول اللہ نے جو قانون کیا دیا ہے، نظام کیا دیا ہے، اور نظام کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ یہ سن لیجیے، اس دور میں تو نظام مصطفیٰ کو بیان کرنا اشد لازم ہے۔ دیکھو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہے الیکشن، الیکشن وہ ہے کہ جس کے ذریعے نظام بدلا نہیں جا سکتا، الیکشن سے نظام بدلا نہیں جاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دو نمبر کے لوگ ہیں وہ یا تو ڈبہ بدلیں گے، اور جو ڈبہ جنہوں نے بدلا آج وہی ڈبے ان کے دلوں میں آئے ہوئے، اور ہم اس زمانے میں چیختے تھے تم نے ڈبہ بدلا ہے، سیہزم الجمع یولون الدبر، یہی تمہارے لیے انتشار کا باعث بنے علیاذ باللہ۔ تو یہ بات ذرا سنجیدگی سے سنیے، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک دو قیمتی بات آپ سے کہتا ہوں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ الیکشن، دیکھیں کہ الیکشن ضروری ہے، ایک اسلامی طاقت بنا کر سیاسی جماعت کی صورت میں الیکشن میں آنا یہ بڑا محبوب عمل ہے، اس کی مذمت کوئی پاگل ہی کرے گا، کوئی سنجیدہ آدمی اس بات کی مذمت نہیں کر سکتا، لیکن موجودہ سسٹم سے آپ کو انصاف کی امید نہیں ہے، لیکن جدوجہد میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک تو وہ اچھا، لیکن اگر فیر الیکشن بھی ہونا تو الیکشن جو ہے وہ نظام کو نہیں بدلتا، نظام کو چلاتا ہے۔ اب نظام میں اگر آپ نے اکثریت لے لی اور جوڑ توڑ کے اندر الائنس بنا، وزیر اعلی یا اتھارٹی بنا دو نمبر، تو آپ اسمبلی میں تو چیختے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو لہذا یہ کام اپنی جگہ ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم میں اور آپ اکیلے اکیلے اپنے اوپر نافذ کریں، اور معاشرے میں جب ہم اتریں تو ہماری خاموش تحریک، لباس، قول، عمل، رویوں کے ساتھ ایسی ایگزسٹ کرے ماحول کے اندر کہ جس میں انتہا پسندی نہ ہو، جلاؤ گھیراؤ نہ ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، ایک عملی خاموشی ایسی تحریک ہو۔ الحمدللہ جس طرح یونیورسٹیوں میں دیکھیں پاک بیٹیاں نقاب کے اندر موجود ہیں، بچے داڑیوں میں موجود ہیں، نمازوں کا قیام ہے، تو وہاں پر اسلامی نفاذ کو اپنے عمل سے لا کر رکھا جائے، جو انقلاب اس طریقے سے آ سکتا ہے نا وہ دوسرے طریقے سے نہیں آ سکتا۔
جبکہ لازم دونوں ہیں. یعنی جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو اپنے سے نکال دیں, فریب نہیں نکال دیں, رب کی نافرمانی نکال دے, دھوکہ دینا نکال دے, بے حیائی نکال دے, آنکھوں کا گناہ نکال دے, اپنے آپ سے کانوں کا گناہ نکال دیں, زبان سے فحش باتیں نکال دیں, ایک پورا نظام میں اور آپ اپنے اوپر لے کر آئے ہیں اور اس نظاموں کے ساتھ ہم دفتر میں کام کر رہے ہیں, اس نظام کے ساتھ ہم کہیں طالب علم ہوں, اس نظام کے ساتھ کہیں ہم استاد ہوں, اس نظام کے ساتھ کہیں ہم وکیل ہوں, اس نظام کے ساتھ کہیں ہم کسی گورنمنٹ کے عہدے پر ہوں, اس نظام کی تعداد بڑھے تاکہ اگر الیکشن کے ذریعے بھی ڈبے چینج کر کے حرام خور اور یہودیوں کے ایجنٹ کو لایا جاتا ہے تو گراؤنڈ ریالٹی اور گراس روٹ پر شریعت سنت تہذیب اور امن ایگزسٹ کرتا ہو.
جبکہ وہ بھی لازم ہے, الیکشن کی بات میں پہلے کر چکا ہوں, دونوں لازم ہیں. اگر وہ کیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 70% حصہ چھوڑ دیا.
ساتھ پیش نہ آنا جو نظام اخلاق ہے اس کو ہم اپنے اوپر لے کر آئیں تو یہ زمین پر وہ کام کرتا ہے جس کی جڑیں تحت سرا تک ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کو گھیرتی ہیں.
یہ اس لیے بات کی جا رہی ہے, یہ نہیں کہ ہم کھانا کھانے کے بعد دروازے کے باہر سے نکل جائیں تو الیکشن سے کچھ نہیں ہوگا. یہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے ایک ایک حکم پر ہم نے عمل کرنا ہوگا, غلط کو غلط کہنا ہوگا, اچھے کو اچھا کہنا ہوگا, اور نیکی کی دعوت میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. ایک علاقے میں شرابی آتا ہے, ایک سال کے بعد 100 شرابی ہو جاتے ہیں, لیکن ایک نمازی ہوتا ہے وہ آخر تک ایک ہی رہتا ہے. ہم میں جرت ہی نہیں ہے کہ ہم اس, اب وہ غلط آدمی ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہا لیکن گراؤنڈ پر گندگی کیسے پھیلا رہا ہے. تو لہذا اس میں سب سے پہلی چیز یہ چاہیے کہ گراؤنڈ پر ڈبے پیروں کا رد ضروری ہے. دو نمبر, ملا جو حکمرانوں کے کاسا لیس ہیں, ان کے ایجنٹ ہیں, ان کے ملے ہوئے فارمولے کو مسجدوں کے ممبروں کے اوپر خانقاہوں میں لاتے ہیں اور اسلام کی ضروری منشور پر وہ بات نہیں کرتے. ان کا جینا مرنا ٹیلی فون پر ہوتا ہے, ٹیلی فون آتا ہے یہ کرنا ہے, جی باس, تو وہ اللہ سے رابطہ کرنے کے بجائے کسی ایک خلائی مخلوق سے رابطے میں ہوتے ہیں. ایسے ظالموں سے خود کو دور کرنا ہے, قرآن کے قریب کرنا ہے, ابراہیم کے قریب ہونا ہے, اسماعیل کے قریب ہونا ہے, محمد رسول اللہ کے قریب ہونا ہے, ابو بکر و عمر کے قریب ہونا ہے, عثمان و علی کے قریب ہونا ہے, حسین کے قریب ہونا ہے, فضل حق امام احمد رضا غوث اعظم امام ربانی کے قریب ہونا ہے. اور ان کی جو تاریخ اور زندگی ایگزسٹ کرتی ہے وہ اپنے بچوں کو ان کی محبت سکھانی ہے اور اس فیضان کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ دیکھیے پاکستان جو بنا اس کے پیچھے بھی یہ اسلامی محبت جو سینہ بہ سینہ تھی, اس نے انقلاب کھڑا کیا. اس وقت انگریزوں کے ساتھ گولہ باری کی لڑائی ہوتی نا تو نہ جانے کتنے لوگ دہشت گرد قرار دیے جاتے, الا یہ کہ جب جہاد شرعی نافذ ہو جائے, علماء اس پر متحقق ہو جائے تو جہاد تو کبھی ختم نہیں ہوتا, اس کی شرعی ضرورت اور وہ اپنی جگہ پر لازم ہے اس شرائط کے ساتھ. لیکن ایسا نہ ہو کہ جھگڑا کچھ خطے کا ہو رہا ہو اور اگلے کو لگا دیا دھکے کے اوپر, کشمیر کوئی اور نکل گیا, ہم نعرے نکالتے رہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو لہذا اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اکابر کے منشور کے ساتھ جڑیں, سنجیدہ لوگوں کے ساتھ جڑیں. الیکشن میں اگر ایسے سنجیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر ہم تعاون کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر سے لے کر اپنے بازار تک, اپنے دکان سے لے کر اپنے آفس تک
شریعت کے احکام کا نفاذ رکھیں.
شریعت کے احکام کا نفاذ, جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا وہ نہ دیکھا جائے, جس کو سننے سے منع کیا اس کو نہ سنا جائے, جس کو بولنے سے منع کیا نہ بولا جائے, جس کو کھانے سے منع کیا نہ کھایا جائے, جس کے ساتھ یاری سے منع کیا نہ کی جائے. سارے بندے اگر اللہ کے لیے ناراض ہو جائے 100 دفعہ ہو,
رب ناراض نہ.
اس فکر کو امید میں لایا گیا. بات کو ہم آخری مرحلے میں لے گئے ہیں اولاد کے حوالے سے. حضرت لقمان کا یہ جو سورہ لقمان کے اندر, اس کو ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے, صرف میں اس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, ورنہ یہ موضوع نظام مصطفیٰ جو حضور کا قانون ہے, حضور کا قانون, گورنمنٹ کا قانون نہیں, حضور کا قانون. کس کا قانون جی؟ حضور. یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے, حضور کا قانون. کس کا قانون؟ حضور کا. عدالتیں کہتی ہیں کہ جناب قانون لوگوں کے رویے سے بنتے ہیں, میں نے کہا قائد اعظم نے یہ بول کر پاکستان نہیں لیا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا قرآن قانون بناتا ہے ہم اس پر چلیں گے. یہ جو تو بکواس کر رہا ہے یہ بات تو گاندھی اور اکھنڈ بھارت والے کر رہے تھے کہ فحاشی کی تعریف مزاح لوگ کریں گے. اس پر میں نہیں جانا چاہتا، وقت بڑا مختصر، اس پر ہم نے پورا جمعہ پڑھایا ہے. ہمارے بڑے کالے کوٹ والے کہہ رہے ہیں، کہتے کہ بے حیائی کیا ہے، کب وہ لوگوں کا رویہ بتائے گا. لوگ جس چیز کو ٹھیک سمجھنے لگ جائیں گے وہ ٹھیک ہوگا، لوگ جس کو غلط سمجھیں گے وہ غلط ہوگا. میں نے کہا اس کا مطلب لوگ جب تک پورا کپڑا پہننے کو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وہ حیا ہوگی، لیکن لوگ اگر کسی باہر کے، اور وہ خود لکھتا ہے اپنے فیصلے میں، لوگوں کا مزاج اور رویہ بدلتا رہتا ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے زندہ قوم ہے، ان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، تو جیسے جیسے ان کے اخلاق میں تبدیلی آئے گی نا، تو جو ان کو اچھا لگے گا نا وہی اخلاق ہے. اگر ان کو سب کو شراب اچھی لگنے لگ گئی ہے تو بس یہی حیا ہے اور یہی اخلاق ہے. تو ہم نے کہا یہ کون سا مذہب ہے، یہ تم لوگوں کے اوپر اس چیز کو لاؤ گے. جمہوریت اس لیے نہیں تھی کہ وہ قانون کی شکل پا کر رب اور خدا کے قانون کو چیلنج کرے. جو رب کریم نے قانون بنا دیا ہے حرام و حلال کا، اس کے اوپر بندے نے عمل کرنا ہے، نہ کہ جو بندوں کی خواہش ہو قرآن کو اس کے پیچھے چلانا. توجہ آیا؟
خوب دل کے اندر نفرت رکھیں آپ، کیونکہ نفرت بھی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے.
توجہ ہے؟ ایسی بڑی پروٹوکول، 80 گاڑیاں 90 گاڑیاں، ادھر تو حضرت اکیلے پھر رہے تھے، اللہ اکبر، پولیس کو بلا رہے تھے آپ. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کاش ایسی بات آپ یہاں کر جاتے، آپ کا تو سوئم بھی نہیں ہوا اور آپ بھاگ گئے. توجہ ہے؟
کوئی عزت نہیں رکھنی ہے، ہم توہین نہیں کر رہے لیکن عزت نہیں رکھیں گے دل میں.
توہین کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ دل تمہارے لیے نہیں ہے، یہ دل سنت ابراہیمی کے لیے ہے، سنت مصطفیٰ. توجہ ہے آپ کی؟ اس بات کو سمجھ، توہین نہیں کریں گے لیکن دل تمہارا نہیں، دل اللہ رسول کا.
دل کس کا ہے جی؟
دل اللہ رسول کا ہے. ظاہر سی بات ہے بیگم صاحبہ جو ہے آئیں تھی تو فقیر تھیں، گئیں تو 70 ارب روپے تھے. واہ واہ کیا درویشی کی زندگی ہے، واہ 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 واہ. توجہ ہے آپ کی؟ تو لہذا سب کو آزما چکے ہو، کبھی قرآن کی طرف تو آ جاؤ. نام قرآن کا لے کر چلنا ان کی طرف ہے. مجھے بتاؤ، ان آیتوں کو سننے کے بعد غربت کا غم نہیں رہتا، پریشانی کا غم نہیں رہتا، اس لیے کہ ہماری طلب اور محبت جو اللہ نے رکھی ہے وہ اپنی رضا میں رکھی.
اب میں، کیونکہ یہ اولادوں کی تربیت، حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے، اب اس میں کیا بنیادی چیزیں تھیں، میں جلدی سے اس بات کو عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے. قرآن مجید فرقان حمید اس کو ذکر کرتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز الگ سے ہم اس پر نظام مصطفیٰ میں اپنے اور اپنے اخلاق اور اپنی سوسائٹی کی درستگی کے لیے بات کریں گے، لیکن آج جو تھوڑے منٹ سے رہ گئے اس پر میں، سورۃ اللقمان ہے میرے سامنے اور یہ قرآن کریم کی 21واں پارا ہے اور 31ویں سورت ہے، آیت نمبر 13 ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان کے بارے میں قول یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی اور بیٹا کافر تھے. ایک قول یہ ہے کہ آپ کی بیوی اور بیٹا کافر تھے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ نصیحت اتنی کی کہ دونوں مسلمان ہوئے. ہم نصیحت نہیں کرتے، ایک تو بات نہیں سمجھ میں آئی. اب آپ دیکھیں، بیوی بھی کافر، بیٹا بھی کافر، لیکن سیدنا لقمان نے جب اپنے بیٹے اور بیوی کو مسلسل نصیحت کی تو ان کے سامنے حق واضح ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اب قرآن ان کی ادا کو پسند کر کے اس کی حکایت کرتا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِيذُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی تھی. اس لیے حضور نے فرمایا باپ کے لیے بیٹے پر مال چھوڑنا نہیں ہے، اچھے اخلاق سکھانا. فرمایا کہ وہ یعیدہ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. قرآن ہے یہ، قرآن گورا کیا بتائے گا نظام آپ کو. خیر وقت نہیں، ورنہ اس طرف میں چلتا جو موجودہ کرنٹ ایشوز چل رہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ اس قال لقمان لابنہ وہو یعیدہ، کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، ہر باپ سن لیں اس بات کو کہ وہ نصیحت کیا کرے گا. پہلی نصیحت، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. شرک کا معنی آسان یہ ہے کہ اللہ کا حق بندے کو دینا، اللہ کا حق اس کے غیر کو دینا، یہ شراکت ہے. عبادت اللہ کا حق ہے، واجب الوجود ہونا اللہ کا حق ہے،
لہذا یہ حق کسی بندے کی طرف منسوب کریں گے تو یہ شرک ہے. فرمایا ان میں شرک لا ظلم عظیم, بیٹا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا اندھیرا ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. آگے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, ووصی الانسان بوالدیہ, بیٹا رب نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے, نیکی کرے, لیکن کیسے, اس میں توازن اور بیلنس دیکھیں. فرمایا حملت امہ وہنا علی وہن وفصاله بعامین ان اشکر لی ولی والدی, فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کو برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور دودھ کو چھڑایا 2 سال میں, اور یہ کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. ایک بات, یعنی ماں باپ کا مرتبہ بتایا اور رب نے یہ نعمت تجھے دی ہے ماں باپ کے دل میں. دیکھو شادی جب تک نہیں ہوتی ہے مرد ہو یا عورت, اس کے جسم پر ہلکا سا اگر تھوک بھی لگ جائے تو گوارا نہیں, لیکن شادی ہوتی تو اولاد کی محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے کہ بچہ اگر اس کے کپڑے پر بھی ناپاک کر دے تو اس کو گھن نہیں آتی ہے. تو فرمایا رب بند اپنے ماں باپ کا شکر اس لیے ادا کر کہ اگر وہ تیرے لیے ہم اس کے دل کو نرم نہ کرتے تو تو موسموں کی نظر ہو جاتا. ماں دیکھیے کہ وہ بھیگے ہوئے بستر پر خود سونا گوارا کرتی ہے, بچے کو سوکھے پر سناتی ہے, یہ نرمی اللہ ڈالتا ہے. لیکن ماں اگر جیسے کنوارے پن میں لاپرواہ تھی, اگر وہ اپنی بھلائی کے لیے سوکھے پر چلی جاتی اور بچے کو گیلے پر ڈالتی تو بچہ شاید ایک رات بھی زندہ نہیں رہتا. تو فرمایا ہم نے اس کے دل کو تیری اطاعت کے لیے اور باپ کی محبت, باپ کے دل میں ہم نے تیری محبت ڈالی کہ وہ صبح شام محنت کر کے تیرے لیے کما کر لاتا ہے. تو لہذا ان کا بھی شکر ادا کر اور جس نے ان کو تیرا خادم بنایا ہے اس رب کا بھی شکر. فرما الی المصیر, آگے نصیحت دیکھیں, کچھ بھی ہو یہ سب ادھر رہ جائے گا, تو نے ہمارے پاس آنا ہے. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, فرما اگر ماں باپ تجھے میرے حق کے مقابلے پر بلائیں اور وہ کافر ہو اور وہ یہ کہیں کہ تو ہمارے ساتھ چل اور شرک کر اور تجھے اس بات کا علم نہیں ہے, تو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ فرماتا ہے فلا تطعهما, فرمایا کہ تو ان کی بات کی اطاعت نہیں کرنا, اس لیے کہ میری نافرمانی جو اللہ کا بنیادی حق ہے توحید شریعت مطہرہ کا, ماں باپ یہ کہ نماز نہیں پڑھنا نہیں سنا جائے, ماں باپ کہے رمضان کے روزے نہیں رکھنا نہیں سنا جائے, ماں باپ کہیں گے تو مالدار ہے صاحب نصاب زکات نہیں دینا نہیں سنا جائے, اس لیے کہ رب کا جو حکم ہے اس کے آگے بندے کی اطاعت نہیں ہوگی. اور یہاں یہ بات بتائی گئی کہ ماں باپ کا احسان تو تجھے ہم کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں مقام, لیکن اگر وہ تجھے شرک کی طرف بلائیں تو تو ان کا کہنا نہ ماننا. آگے پھر بیلنس کے کے بات, وہ صاحب ماں فت دنیا معروف, ہاں دنیا کی جو ان کی ضرورت ہے نا, کھانا پینا مکان, ان کے لیے دوائی صحت, وہ انتظام تیرے پر ضروری ہے, ہاں وہ انتظام اس پر ضروری ہے, ان کی زندگی کا تو خیال رکھے گا چاہے وہ مشرک اور کافر ہو. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری ماں جب میرے پاس آ جایا کرتی تھی تو میں اس سے سلام دعا نہیں لیتی اور وہ میرا انتظار کرتی تھی, تو میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا, سکا نے فرمایا نہیں تیری ماں کا تجھ پر حق ہے, وہ اگر تجھے شرک کی طرف بلائے گی تو تو اس طرف نہیں جانا, لیکن بحثیت جان کے اس کا جو حق اس نے جو تجھ پر مہربانی کی ہے تو تو اس کے ساتھ بھلائی کرے گی, اس کو اگر کھانے کی ضرورت ہے, اس کو لباس کی ضرورت ہے, اس کو مکان کی ضرورت ہے, اس کو صحت دوائی کی ضرورت ہے, وہ تم مہیا کرو گے. اللہ اکبر, تو یہ تو مشرکہ ماں کا احکام ہے, لیکن ماں اگر موحدہ ہو اور سیدہ حاجرہ کے رستے پر ہو تو مجھے بتاؤ اس ماں کی فرمان برداری سے رب کتنا خوش ہوتا. ماں پھر سیدنا غوث اعظم کی ماں جیسی, حضرت بابا فرید کی امی جان جیسی ہو, اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے جو بچے کو قرآن کا درس دے, نصیحت کرے, دین کی باتیں بتائے تو اس کی نیکیاں کس قدر بڑھتی ہیں. فرما وتب سبیل من انابا الی, اور میرے بیٹے لقمان یہ کہہ رہے ہیں میں تو انتقال کر جاؤں گا, تو پتہ نہیں پھر پردیس چلا جائے, دنیا اتنی بڑی ہے تو کدھر بھی گھومنے نکل جائے تو پھر تجھے نصیحت کون کرے گا. کمال کی نصیحت میرے بڑے بھائیوں سنو, فرمایا وتب سبیل من انابا الی, تیرے کو گرد و نواح میں اللہ والے لوگ ملیں گے نا, اچھے لوگ ملیں گے کہ جو تجھے صرف اللہ کے لیے باتیں کرتے ہوں گے اور اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتے ہوں گے, حق بات تجھے سکھاتے ہوں گے, نیکی کی بات بتاتے ہوں گے. تو وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کے طریقے کی پیروی کرنا جس نے ہماری طرف رجوع کیا ہے. ڈبے پیر کے پیچھے نہیں جانا, اس کے پیچھے جانا جو تجھے حرام کو حرام بتائے خود بھی اس پر قائم رہے بچنے کے لیے, حلال کو حلال بتائے قائم رہے, وہ تیرے ساتھ تجھے اپنے گودام میں بھرتی نہ کرے, اللہ کی بات تجھ تک پہنچائے اور تجھے اللہ والا بنائے. فرما اگر ایسا تجھے کوئی محلے میں مل جائے, علاقے میں مل جائے, تو ہجرت کر کے دوسرے علاقے کی طرف چلا جائے, تو بیٹا میں تو نصیحت کر رہا ہوں, بوڑھا ہوں, مر جاؤں گا, لیکن تیری پوری زندگی موجود ہے تو مرشد کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے. آیت بتا رہی ہے مرشد ہمیشہ ضرورت, ایک استاد روحانی چاہیے ہوتا ہے جس سے بندہ اپنی روحانیت اپنے آخرت کی تیاری کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے, درس میں جاتا ہے, باتیں سنتا ہے, اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. تو قرآن کہتا ہے حضرت لقمان نے وصیت کی, وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, جو ہمارے ہیں نا, جو ہمارے جو یعنی جو اللہ والے ہیں نا, ان کے راستوں کی اتباع کر لے, ان کو پکڑ کر رکھ, تو ان کے ساتھ رہے گا تو شیطان تجھ سے دور ہو جائے. اور پھر یہاں پر آگے تقدیر کا مسئلہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ تو جو محنت ہے وہ تو پیارے بیٹے کرتا رہے, اگر تیرا رزق اللہ نے ایک چٹان کے اندر بھی دانے کے اندر چھپا کر رکھا ہے تو آسمان و زمینوں کے اندر بھی کہیں ہو, اس کی باریکی ہو, وہ رزق تجھ تک پہنچ جائے گا. اور فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ, اے بیٹے اللہ کی عبادت کرنا اور نمازوں کی پابندی کرنا, وہ امر بالمعروف, اور ہر حال میں نیکی کا حکم دینا, اگر دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تب بھی نیکی کا حکم, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے تب بھی نیکی, اور پہلے کہہ دیا جائے نہیں گانا بجانا اچھی چیز نہیں, اللہ ناراض ہوتا ہے, نماز کا وقت ہو گیا چلو پہلے نماز پڑھیں گے پھر کرکٹ کھیلیں گے پھر فٹ بال کھیل لینا پھر چلے جانا, پہلے نماز پڑھیں گے, نماز کا حکم پہلے ہے. تو فرمایا وہ امر, کیونکہ بچے کو حکم دے رہے, فرمایا بیٹا ہر جگہ پر نیکی کا حکم دینا, کہ دیکھو یہ نہیں دیکھنا, یہ چیز دیکھنا گناہ ہے, دیکھو یہ چیز موبائل میں نہیں دیکھتے بھائی یہ گناہ ہے, ورنہ پھر دوستی نہیں جانا, نہیں نہیں تو میرا دوست ہے یار, تو میرے سے دوستی کرنا ہے تو موبائل میں یہ گندی چیزیں نہیں دیکھے گا, میرے دوست بننا ہے تو یہ چیزیں نہیں دیکھے گا. تو بتا بیٹا تو خود سر سے لے کر پاؤں تک نیکی بن, تاکہ تو خود بھی جہنم سے بچے اور اپنے دوستوں کو بھی بچائے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم دے, وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور برائی سے ان کو روک, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, بات زبردست سمیٹ رہے, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, کبھی نماز پڑھنے دل نہیں کرتا ہے, کبھی حق بات کرنے سے بندہ ڈر جاتا ہے یا مشقت آ جاتی ہے, تو فرما صبر کرنا بیٹے, اس نیکی کے راستے میں تجھے جو مشقت آئے گی نا تو صبر سے کام لینا, ان ذالک من عزم الامور, کہ بے شک یہ بہت ہمت والوں کا کام ہے کہ جو رب کی بات کرتے ہیں وہ رب کی بات کرتے ہیں رب کے لیے, اگر کوئی مخالفت یا مشکل اگر آ جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے, برداشت کرتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, لیکن پھر موقع ملتا ہے تو پھر اللہ کی بات کرتے ہیں. بات کو میں یہاں پر سمیٹ رہا ہوں اور اختتام کی طرف ہم آ گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, ماں باپ اس بات کو سنیں, حضور نے فرمایا کسی باپ, یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف میں ہے, حضور فرماتے ہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو عمدہ اور بہترین ادب سے زیادہ اچھا ہدیہ نہیں دیا. اپنے بچے کو اگر کچھ دے کر جانا چاہتے ہو تو اچھا اخلاق, یہ رسول کریم کہتے ہیں. ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, رسول کریم نے فرمایا اپنے بچوں کا اکرام کرو, ان کو ذلیل نہ کرو, ان کی توہین نہ کرو, ان کی صلاحیتیں نہ مارو, لوگوں کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے ان کو گھٹیا نہ کرو. حضور نے فرمایا اکرام کرو اپنے بچوں کا اور ان کی اچھی تربیت کرو, اپنے بچوں کا اکرام کرو اور ان کی. اب اسی موضوع پر آئے تو اس میں درجنوں واقعات حضور سید عالم کی سیرت میں موجود ہے کہ سرکار کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا رہا اور کس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور سید عالم نے, ایک صحابی تھے ان کے دو بیٹے ہیں, حضور نے یہ بھی فرمایا بچوں میں عدل کرو. وہ آئے اور حضور سے فیصلہ کرانے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نا اپنے جائیداد میں سے یہ چیزیں ساری اٹھا کر اپنے بیٹے کو دے دی, آپ کیا انصاف فرماتے؟ حضور نے فرمایا کسی اور کے پاس جا. کیا انصاف؟ فرمایا جتنی اولاد ہے ان میں عدل کے ساتھ تقسیم کر, یعنی عدل کا حکم حضور نے دیا. تیرا دل ایک پر آ رہا ہے لیکن رب نے تیرے اوپر, یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ باپ کی اطاعت کرتے رہے, باپ سے بھی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے بیٹے کا احترام کیوں نہیں کیا, تو نے بچے کا احترام کیوں نہیں کیا, تو نے ان میں محبت برابری کی کیوں نہیں کی. سرکار کے ایک صحابی تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ایک بچہ آیا تو انہوں نے بچے کے گال کو چوما, پیشانی کو چوما, اپنی گود میں بٹھایا, دوسرا آیا اس کو ساتھ میں لے کر کھڑا کیا. حضور نے فرمایا اس کے گال کیوں نہیں چوما تم؟
اس کی پیشانی کیوں نہیں چومی؟
اس کو تو نے سائیڈ میں کھڑا کیا، اس کو گود میں بٹھایا، یعنی اس باریکی سے حضور عدل بتاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر ایسا ماحول آ جائے تو گھر مدینہ مدینہ نہیں ہو جائے؟
جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچوں میں عدل کو، اپنی اولاد اور گھر والوں کو خیر و بھلائی کی باتیں سکھاؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ حضور فرماتے ہیں، بچے کا باپ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے، یہ نہیں کہ بچے سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے باپ کی فرما مرداری کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اسی طرح باپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ اگر اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا یہ مجرم، باپ اگر اولاد کا حق ادا نہیں کرتا وہ مجرم۔ لہذا دونوں کے حق ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں بیلنس صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر باپ بچے کے ساتھ مہربانی کرتا ہے جب تک وہ عمر میں مہربانی چاہتا ہے اور بچہ اس طرف نہیں ہے تو باپ چھوڑے نہیں اس کو، تاکہ وہ اپنا جو سلسلہ ہے اس حق کو چھوڑ کر گناہگار نہ ہو۔ اور بیٹا اگر باپ کے ساتھ، باپ نے اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، اچھا پڑھایا نہیں، یعنی اس کے پاس صلاحیت تھی، یہ نہیں کہ باپ بیچارہ غریب ہے تو کیا کرے گا، ٹھیک ہے غریب ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ پیسے تو 500-500 ارب روپے تو وزیر کھا جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت سب سے بڑا بزنس ہی ایجوکیشن ہے۔ 25,000 روپے دے سکتے ہو تو اسکول میں پڑھاؤ، گورنمنٹ اسکول میں وہاں گدھے بندے ہوئے ہیں۔ تو غریب بندہ 150 روپے کی مزدوری کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس وقت صرف دینی مدرسے ہیں جو بچوں کو پال رہے ہیں، اور پورا یہ جو ابھی سیاسی دجالوں کی حکومت گئی ہے، یہ سارے دجال مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ صرف ہم اگر مدرسہ بند کر دیں، ان بچوں کو نکال دیں، تو تمہارے پاس این جی اوز کا کیا کام ہے؟ دوسری این جی اوز سے تم روڈوں پر کھانا کھلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم گھر بنا رہے ہیں، 50,00,000 گھر بنائیں گے۔ ابے خواب 50,000 گھر بنائے، کروڑوں کے پہاڑ کو تو نے 1.5 کروڑ میں الاٹ کرا دیا اور تو 50,00,000 کا گھر بنائے گا؟ یہ مدرسے ہیں کہ ایک مدرسے میں 1,000 بچے 2,000 بچے، اور یہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں جو اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعے اس دینی مدرسے کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ بچے باہر نکلنے کے بعد قوم کو لیڈ کرتے ہیں الحمدللہ، بااخلاق بن کر۔ اگر یہ مدارس بند کر دیے جائے، سب سے بڑی این جی اوز اس وقت دنیا کے اندر وہ مدارس ہیں، کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، کھانا رہنا پہننا پانی تمام چیزیں ان کو بچوں کو مفت میں دی جاتی ہے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور ایک واقعہ اگر کہیں سے کوئی غلط ہو جائے تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ میں نے کہا میں بتاؤں تمہاری یونیورسٹیوں میں کیا کیا چلتا ہے، لفظ نہیں بول سکتا، یونیورسٹیوں کے طلباء کیا کرتے وہ چھوڑ، جو پروفیسر کیا کر رہے ہیں وہ بتاؤں میں تجھے؟
تو میں نے کہا جس کا اپنا ڈھکن کھلا ہوا ہو دوسری طرف نہیں دیکھتا ہے۔ تو ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اگر کسی مدرسے میں کوئی غیر شرعی کام ہوا، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے انسان ہے، کہیں پر بھی غلطیں واقع ہو سکتی ہیں، اس کا شور شرابہ کرنا کون سی انسانیت ہے؟ جو مجرم ہے اس کو سزا دلائی جائے، نہ کہ سسٹم کو بدنام کیا جائے۔
بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو قابل سزا ہے، قانونی سزا جناب جو ہے اس کے اوپر نافذ کی جائے۔ ہمارے صوبے میں جو وزیر تعلیم بنتا ہے وہ کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو ہمت کرو نا ذرا اس کو پوچھو، وہ جو وزیر تعلیم بنتا ہے اور جو مزے اس کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے گھر پر چھاپا پڑتا ہے تو تین 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 قبریں نکلتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کی قبر ہے، وہ تو ایک سونا چاندی کی قبریں ہوتی ہیں۔ تو لہذا مدارس کے خلاف اب تو الحمدللہ خدا کا کرم ہوا، یہ ان کے عیب لوگوں کے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ تو حضور سید عالم نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں بچے کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام اچھے لوگوں کے نام پر رکھا جائے، اس کے بال وغیرہ دور کر دیے جائیں۔ اور حضور کا طریقہ یہ تھا کہ چاندی کے معیار میں تول کر صدقہ کر دیا جائے، اور جب بچہ 6 سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت پر توجہ دی جائے، 9-10 سال کے قریب ہو جائے تو ان کے بسترے الگ کر دیے جائیں۔ رسول کریم فرماتے ہیں جب 13 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے اور روزوں کے لیے انتہائی سختی، اگر اس کو تھوڑی سی ضربت بھی لگانی پڑے تو اس پر ضربت لگایا جائے، اور جب وہ شادی کے قریب ہو جائے تو شادی کرا دیا جائے۔ یہ وہ عمل ہے جو اسلام دیتا ہے، اس میں گورنمنٹ کی اپریشیٹ اور داد نہیں ہوتی ہے، بندہ اس طریقے پر بچے کو پال بھی رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کو اجر بھی دے رہا ہو۔ بات کو ختم کرتے ہوئے یہ چند باتیں، میں چند بزرگوں کی نصیحت ہے آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں اس توجہ کے ساتھ کہ آپ اس بات پر غور کریں، کہ باپ اپنے بچے کو نصیحت کیا کرے، باپ اپنے بچے کو نصیحت کیا کرے. یہ بچے خالی تختی کے مانند ہیں، ان کے ذہنوں میں جو لکھ دیا جائے گا یہ وہ کریں گے. چند منٹ کی باتیں ہیں، بڑی قیمتی، ذرا توجہ کریں. چند ذہین فطین سمجھدار لوگوں کے احوال ہم نے دیکھے کہ وہ کس طریقے سے تربیت کو انالائز کرتے تھے. تو آپ ذرا غور کیجئے کیا پیاری بات ہے. ایک سمجھدار شخص نے اپنے بیٹے کو چند نمونے اور چند ضروری باتیں نصیحت کی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ذرا توجہ کی. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. کیا نصیحت کرتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نصیحت کرتے اپنے بیٹے کو، بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی فرمان برداری کو اپنے اوپر لازم کر لو. یہ باپ بیٹے کو کیا وصیت کر کے جائے، بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اتباع سنت سے اس کی ممنوعات سے اجتناب کرو تاکہ تیری زندگی درست ہو اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں. میں نے چند باتوں کا تجھے حکم دیا ہے، اگر تو ان کو یاد کر کے اور سمجھ کر عمل کرے گا تو اس سے تیری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اپنے باپ کی اطاعت کرو اور اس کی وصیت کردہ باتوں پر چلو. بےہدا، نمبر ایک، بےہدا گفتگو سے بیٹا پرہیز کرو. زیادہ ہنسی مذاق وغیرہ سے بچو، کیونکہ یہ چیز انسان کے وقار کو ختم کر دیتی ہے. بخل اور کنجوسی اپنے اندر پیدا نہ کرو. نمبر دو، تمام معاملات میں میانہ روی کو اختیار کرو، اس لیے کہ اعتدال کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے. کم گوئی اختیار کرو، کم بولا کرو، آپس میں سلام کا رواج رکھو. نمبر تین، نیک لوگوں کی نقل کرو. برے ساتھیوں سے بچو، کیونکہ وہ اپنے رفقا سے خیانت کرتے ہیں. بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مصیبت کے وقت تیرا محافظ اور دوسرا وہ جو خوشحالی کے وقت تیرا رفیق بن جائے. بچوں کی تربیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بیٹے حلم اور بردباری سے کام لینا، بیٹے حلم اور بردباری سے کام لینا، کیونکہ حلم بردباری انسان کے لیے سردار ہے. جو بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہی ترقی کرتا ہے. نیک لوگوں سے ملاقات رکھنا، کیونکہ ان کی ملاقات میں دلوں میں تعمیر ہے. نفس کی صحت اور آنے والے کل کی سلامتی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ مدت عمر انتہائی کم ہے اور نفس کا صحیح ہونا محال ہے. جو اپنی خواہشات کے نفس کا پجاری بنتا ہے تو گویا اس نے اپنے دین و دنیا کے عوض بیچ دیا. حق کی نصرت و مدد باعث شرف ہے، باطل کی مدد کم عقلی ہے. فضول باتوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ اس سے تیری پوشیدہ عیوب ظاہر ہو جائیں گے اور دشمنوں کو حرکت کرنے کا موقع ملے گا. ہر انسان اپنے قول سے پہچانا جاتا ہے، اپنے فعل سے پہچانا جاتا ہے. لہذا بیٹا، تم تنہائی میں سچائی کے ساتھ اور خاموش دبا رہنا، کیونکہ خاموشی حفاظت کا ذریعہ ہے. سچ بولنا عزت کا ذریعہ ہے. جو اپنے ہمسائے کو ذلیل کرے اور وہ کبھی معزز نہیں ہوتا، اور جو اپنے بھائیوں کو محروم رکھے وہ کبھی سعادت مند نہیں ہوتا. جب تو کوئی نیک کام کرے تو تجھے چاہیے کہ تو اسے چھپائے، ظاہر نہ کرنا بیٹا، اور جو کوئی دوسرا تیرے ساتھ نیک کام کرے اس کی خوب تشہیر کرنا، اپنی نیکی کی تشہیر. جاہل کی باتوں کا جواب نہ دینا بیٹا، اور نہ ہی اس کے افعال پر کوئی سختی کرنا، اس لیے کہ اگر تو ان باتوں کا جواب دے گا تو اس پر اطاعت کرے گا تو تیری رہی صحیح دبدبا اور حشمت ختم ہو جائے گی، اور جفا ظلم میں مبالغہ کرے گا. کمال کا تجربہ یہاں بیان ہو رہا ہے، اگر کاش ہم اس پر توجہ کریں. ایک بات وہ مزید کہتے ہیں آگے چل کر کہ بیٹا، بے وقوف لوگوں کی صحبت سے بچتے رہنا، ورنہ تو بھی بے وقوف ہو جائے گا اور ذلت اور خواری تیرا مقدر بن جائے گی. کیونکہ جو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ان کے راستے پر چلتا ہے اور ان میں سے شمار ہوتا ہے، وہ انہی کی طرف منسوب ہوتا ہے. بیٹا ایک بات سن لے، یہ دل ایک کھیتی ہے، پس اس میں کلمہ طیبہ کا بیج لگا لے. اللہ، بیٹا دل ایک کھیتی ہے، اس میں کلمہ طیبہ کا بیج لگا لے. کیونکہ اگر یہ کھیت گل کو نہ اگائے تو باز کو تو اگا دے گی، اگر یہ ظاہر میں پورا نہ کھلے لیکن کم سے کم اس کے آثار کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہو جائیں گے۔ اچھی طرح جان لو بیٹا، آدمی کا احترام اس کی عقل مندی اور مہذب ہونے کی وجہ سے ہے، مال اور نسب اور اکرام کے سبب نہیں ہے۔ آج مزاروں کے سجادے کیوں برباد ہو گئے؟ او تو فلانے کا بیٹا ہے، فلانے جیسا بن بھی تو صحیح، بس آؤ سجدہ کرو، لفافے دو، دیگے لاؤ، بس دیگے لاؤ، سجدہ کرو، چادریں لاؤ۔ وہ کسی جگہ پر نیک کام اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کمال کی نصیحت ہے اپنے بچوں کو کہ بیٹا آدمی کی عزت عقل مندی سے ہے، مہذب ہونے کی وجہ سے۔ فرما مال اگر تیرا باپ مالدار تھا اس پر توجہ نہیں کرنا، نسب کا اکرام، مال اور نسب اکرام کا سبب نہیں، اپنی جگہ پر وہ فضیلت رکھتا ہے لیکن تو اس سے کیا۔ اگر تو کہے گا پدرم سلطان بود، میرا باپ بڑا نیک تھا لہٰذا میرے ہاتھ چومو، یہ نہیں بیٹا۔ مال اور نسب اس اعتبار سے جو کنڈیشن بیان کی، اس کا وہ عزت کا سبب نہیں، فضیلت علم اور حکمت عزت کا سبب ہے، جس کی اصل میں جس۔ اور یہ بات آپ مزید آخری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا سات قسم کے لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، سات قسم کے لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، ایک جاہل سے، دوسرا دشمن سے، تیسرا حاسد سے، حسد کرنے والے سے، چوتھا ریاکار سے، پانچواں بزدل سے، چھٹا بخیل سے، ساتواں خواہش پرست سے۔ فرما ان سے کبھی مشورہ نہیں رہنا، تجھے جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو اس کی اپنے دشمن یا دوست سے خواہش نہ کرنا، جو تیرے سامنے آئے، جو تجھے چاہے اس کا عذر قبول کرنا۔ اور بیٹا کبھی پریشانی کے حالات ہو جائیں تو لوگوں کے سامنے واویلا کرنے کی بجائے رات کو اپنے رب سے رجوع کرنا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صفائی کا خیال رکھیں، بچوں کے لباس کا خیال رکھیں، ان کے ہاتھ پاؤں کی صفائی کا خیال رکھیں، منہ اور دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں، قضاء حاجت، پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں۔ جب بچے عمر میں اس اعتبار سے پہنچ جائیں بلوغیت میں، تو ان کو باقاعدہ بالغیت کے اندر کچھ ناپاکی کے اثار بندے سے ظاہر ہوتے ہیں، ان سے اس طرح فرینک ہو جائے اور اس طرح دوستانہ یارانہ ہو کہ ان کو کھل کر شرعی مسائل محبت سے سمجھائے، اس وقت ان کو یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، ان کو اپنا دوست سمجھے اور اس کو بتائیں کہ بیٹا شریعت کے مسائل سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ سنو۔ کبھی رات کو اس قسم کا خواب آئے، اس قسم کی ناپاکی ظاہر ہو، تو پھر اس کے غسل کا طریقہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالغ ہو چکے ہو اور تم پر نماز فرض ہو گئی ہے، اب نماز تم نے نہیں چھوڑنی کبھی، بیٹا روزہ تم پر فرض ہو گیا ہے، اور غسل کا طریقہ بیٹا یہ ہے، جسم کے فاضل بالوں کو یہاں سے یہاں تک صاف کیا جاتا ہے اور اتنے دنوں میں صاف کیا جاتا ہے۔ یہ بالترتیب باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے، اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹے کو بتائے، اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا اور حضرت ابراہیم کی دعا تھی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اخلاص کے اس طریقے کے ساتھ ساتھ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اللہ کی امانت ہے، ان کی تربیت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سورۃ صافات ہم نے پڑھی ہے، گھر جا کے ہوم ورک یہ ہے کہ میں اور آپ اس پر غور کریں، اس پر جس طرح بیان کرنا تھا اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی جو اصل چاشنی ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے دلوں کو عبادتوں سے آشنا کر دے، سجدوں کی لذت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اپنی جانب رجوع عطا فرمائے، دنیا کے حرص اور لالچ سے اللہ ہمارے اور ہمارے سینوں کو پاک فرمائے، نظام مصطفیٰ پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، کوٹ پینٹ، بڑے ہیڈ والے، ان تمام حرام خوروں کی بجائے ہم جس رب کے بندے ہیں اس کے نظام اور قانون کو آخری سانس تک قبول کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان الصلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے حبیب کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مٹی میں چلا جانا، میرا مر جانا، میری وفات کا آنا، سب امت کو بتا دو یہ میرے اللہ کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
تمام حضرات تشریف رکھیں،
کچھ معروضات پیش کرنی ہیں.
الحمدللہ آپ نے حضرت